الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن الصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير آمنت بالله صدق الله العظيم ببركتهم الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم واغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك يا خير ذا الجود والكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال يتامى اسمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ الحمدللہ آج کی یہ دوسری نشست ہے جو محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے جو تربیتی دروس کا سلسلہ شروع ہوا، هل الإحسان إلا الإحسان کے تقاضے پر اللہ رب العالمین جل وعلا نور کوثر کو برکت عطا فرمائے اور اس اہتمام پر اس علم دین اور دین کے بنیادی مقاصد اور بنیادی مباحث کو جاننے کے لیے جو ان دوستوں نے اپنی گراں قدر خدمت انجام دی اور اس بزم کو سجایا، اس کا بہترین بدل اللہ رب العالمین جملہ امور میں عافیت کی صورت میں مرحمت فرمائے۔ جو حضرات یہاں تشریف لائے، جو پوری دنیا سے اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا علم دین کے شوق، حصول علم دین اور عقائد کی صلاح کی فکر پر، اعمال کی صلاح کی فکر پر جو یہ جذبہ خیر ہے، اس پر اللہ رب العالمین اس مبارک دعا کو تمام کے حق میں مستجاب فرمائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ کل کی نشست کے اندر ہم نے عقیدہ توحید پر انسان کی ضرورت کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی کہ عقیدہ توحید کے بغیر انسان کی طبیعت اور اس کی ذات کی جو اصل حلاوت ہے وہ اس کو پا نہیں سکتا، کیونکہ الست بربکم قالو بلا کا جو ترانہ اس کے اندر موجزن ہے اور ابھرا ہوا ہے، جب تک بلا کی اس کیفیت اور کہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں، تو ساری ارواح نے کہا بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو جب تک معرفت الہی اور روح کے اس تقاضے کی تکمیل نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کا ضمیر، اس کی طبیعت، اس کی سرشت میں تمانیت نہیں آتی، اور وہ اللہ کی یاد ہے، اس کی ذات جو یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اپنے ہونے میں بھی تنہا، اپنے صفات میں بھی تنہا، اپنی الوہیت میں بھی تنہا، اپنی ربوبیت میں بھی تنہا. اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار تمہارے بے چین طبیعتوں کو اگر کوئی چیز قرار دے گی، کیونکہ شوق تمہارے بدن کی صفت نہیں، تمہاری روح کی صفت ہے، اور روح کی تمانیت یہ مادی تقاضوں کی تکمیل نہیں بلکہ ہماری بارگاہ سے واصل ہونا ہے. تو جب روح کو اس کا اصل مصرف، اصل مقصد، اصل مقصود، اصل مطلوب جو ہماری ذات ہے وہ مل جاتی ہے، تو فرمایا اس کا تقاضا جب پورا ہو جاتا ہے تو تسکین، تسلی، تمانیت یہ بدن کی صفت نہیں، یہ روح کی صفت ہے. اور روح کو جب یاد الہی جو اس کا اصل مقصد ہے، اور اس عالم بدن میں آ کر، ظلمت والے بدن میں آ کر، اس میں جو جذبہ یاد الہی کا، معرفت الہی کا ابھرا، اس کو تلاش کرنے میں جب اس سے واصل ہو جاتی ہے تو تمانیت آتی ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا الا بذکر اللہ، خبردار اللہ ہی کی یاد اور اسی کی معرفت جو ہے تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دینے والی ہے. کل کی نشست میں کچھ گزشتہ سے پیوستہ کے حوالے سے ہم نے یہ ذکر کیا کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے. جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے اپنے تقاضے ہیں. جسم عناصر اربع سے یعنی اس مادی دنیا کا شوقین ہے، تو اس مادی دنیا میں اس کی مادی چیزوں کی تکمیل کے بعد وہ اپنے مقام کو پا لیتا ہے، لیکن روح کا تعلق اس مادی دنیا سے نہیں، عالم بالا سے ہے، اور اس کا کام نزول نہیں بلکہ عروج ہے. تو جب اس کو اس کا مقام ملتا ہے تو یہ عروج پکڑتی ہے، اور اس کا عروج کیا ہے؟ یاد الہی. اب وہ جتنا واصل، جتنا وسوخ، جتنی مضبوطی اس بالائے عالم سے، ملائے اعلی سے اس کا ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کی روح جلا بخشتی ہے اور وہ بلند ہوتی ہے، اور اس بلندی کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر تمانیت، اس کے جسم کے اندر لطافت، اور اس کی کیفیت کے اندر ایک خوشگواری پیدا ہوتی ہے. اور یہ تمام تقاضا کب ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ رب العالمین کی معرفت ہو، اور یہی عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید اتنا واضح ہے اور اتنا بدی ہے، بدی سے مراد اتنا ظاہر ہے. بدی ہمارے فلسفے کی اصطلاح کے اندر اس شے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جس پر کسی شے کی دلیل ہی کی ضرورت نہیں، یعنی اتنا واضح کانسیپٹ، اتنا واضح نظریہ کہ جس پر کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنا ظاہر ہے. انسان جب ماں کے بطن سے اس عالم رنگ و بو کے اندر اور آب و گل کے اندر جب اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، اور اب اللہ کے فضل سے جب وہ عمر کی ایک ایک لمحے کو طے کر رہا ہوتا ہے، اور جب انسان اس عالم رنگ و بو اور آب و گل کے اندر اپنی عمر کی رفتار سے شعور کی منزل سے پہنچ کر عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ جس میں اس کے لیے تمیز کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ گرم اور سرد کو پہچاننے لگتا ہے، وہ اچھے اور برے کو جاننے لگتا ہے، تمیز کا وہ درجہ کہ جو انسان کی عمر میں، یعنی ایک تو وہ درجہ ہے کہ جس میں تمیز نہیں ہوتا، حس ہوتی ہے، پیدائش کے ساتھ وہ رنگوں کو دیکھتا ہے لیکن ان میں ان کو پرکھ نہیں سکتا، ان کو تمیز نہیں کر سکتا، ان کو بانٹ نہیں سکتا، لیکن گرمی اور سردی کو وہ محسوس کرتا ہے. تو پیدائش کے ساتھ تو انسان کے اندر حس کی صفت تو موجود ہوتی ہے کہ وہ گرم اور ٹھنڈے کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے. ماں کی گود سے جب یہ عمر کا راستہ آگے بڑھتا ہے تو عمر کے ایک حصے کے اندر، جس کو آپ سمجھ لیجئے 7 سال ہو یا 6 سال ہو یا 5 سال ہو، اس عمر میں پہنچ کر انسان تمیز کی دہلیز پر پہنچتا ہے. عقل اب اس کے لیے حس کے دروازے کو کھولنے کے بعد اب اس کے لیے تمیز کا دروازہ کھولتی ہے، اور تمیز کے ذریعے وہ اچھے اور برے کو سمجھتا ہے، غلط اور صحیح کو سمجھتا ہے، الٹے اور سیدھے کو سمجھتا ہے، کالے اور اندھیرے کو سمجھتا ہے، اچھے اور برے کو پرکھنے میں اور الگ الگ کرنے کے ان تمیز ہو جاتی ہے۔ تو انسان جب ابتدائی مرحلے میں اس عمر کے حصے میں پہنچتا ہے کہ جب اس کے اندر تمیز عقل اس کے اندر تمیز کی فکر کو روشن کرتی ہے، تو اسی عمر میں وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ ہر کمپائل اور ہر مرتب چیز کو دیکھ کر اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ خود مرتب نہیں ہوئی ہے، خود کمپائل نہیں ہوئی ہے، کسی نے اس کو کمپائل کیا ہے۔ یہ تمیز بالکل نیچے، اب تو بلوغیت بہت اوپر ہے اور بلوغیت کا بات کا مرحلہ تو بہت اوپر ہے، لیکن عمر کے میں پھر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ تقریر کو تقریر کی نظر سے نہیں اپنے احساس سے سنوں۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جس کو روزمرہ ہم محسوس کرتے ہیں اور عمر کے اس حصے سے ہم نکل آئے ہیں۔ بچہ جب ماں کی گود میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر حس کی صفت تو ہوتی ہے، سینس اس کے روشن ہوتے ہیں، گرم و ٹھنڈے کو وہ سمجھ لیتا ہے، گرم کی تپش کو وہ پہچان لیتا ہے، ٹھنڈک کی بردت کو وہ جان لیتا ہے۔ لیکن عمر جب آگے بڑھتی ہے، 5 سال سے اوپر اترتی ہے، تو پھر عقل کا ایک اور درجہ سامنے آتا ہے، حس اس معاملے کو آگے بڑھا دیتی ہے اور شعور کی اس منزل کے اندر وہ پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ لاشعور کی ہے، یعنی حس تو ہے لیکن سب چیز لاشعور میں جمع ہو رہی ہے، جو چیز لاشعور میں جمع ہو رہی ہے وہی شعور کی زندگی میں عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا 5-6 سال کی زندگی کی نفسیات کے اعتبار سے انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں پہنچ کر تمیز کی ایک فکر آتی ہے۔ تمیز سے مراد پرکھنا، ممیز کرنا، جدا کرنا، کھوٹے اور کھڑے کو جدا کرنا۔ بچہ بھی کہہ دیتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ باسی ہے، یہ تازہ ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو تمیز کے یعنی بلوغیت میں پہنچنا، علم کو حاصل کرنا اور مزید علم عقل کو پالش کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ توحید اللہ کی معرفت، یہ اتنا بدی، اتنا واضح، اتنا ظاہر نظریہ ہے کہ عمر جب تمیز کی درجے میں پہنچتی ہے اور تمیز کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اسی وقت اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ یعنی تمیز کی عمر میں بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مرتب کیا ہے، منتشر کیا ہے، کون سی چیز ترتیب والی ہے، کون سی منتشر ہے۔ کوئی چیز ایسی بکھری ہوئی پڑی ہو تو اسے شعور ہوتا ہے کہ بس یہ ایم اے پڑی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی چیز سیٹنگ کے ساتھ رکھی ہو، کمپائل ہو، وہ بالکل گویا کہ بالکل مزین ہو، آراستہ ہو، تو وہ رک کر کہتا ہے شاید میری امی نے اس کو سجایا ہے، شاید میرے ابا نے اس کو سجایا ہے، شاید بھائی نے اس کو سجا کر رکھا ہے۔ تو وہ عمر جو ہے، اس عمر کے اندر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو قرآن نے اس عمر کو اٹھا کر فرمایا کہ ہماری توحید اور ہماری معرفت، ہماری پہچان تو اتنی واضح ہے کہ بچپن کے مرحلے میں تمیز میں تمہیں تمہارے لیے مرتب اور غیر مرتب، منتشر اور مزین، اور بکھری ہوئی چیز اور منظم چیز، اس کے درمیان تم سمجھ لیتے ہو کہ اس کے پیچھے اگر منظم ہے تو فوراً سمجھتے ہو کسی نے اس کو منظم کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے آؤ اسی عمر کو دیکھ کر پار کر کے آئے ہو، فرمایا زمین آسمان کو دیکھو، فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، فرمایا مرتب چیزوں کو سمجھ لیتے ہو، تم مرتب چیزوں کو سمجھ لیتے ہو، مرتب کو دیکھ کر مرتب کو جان لیتے ہو، منظم چیزوں کو دیکھ کر فوراً جس نے منظم کیا ہے اس کے وجود کی طرف تمہارا ذہن فوراً پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا آؤ زمین و آسمان کی طرف غور کرو، زمین و آسمان کی طرف غور کرو، درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ زمین و آسمان کی طرف غور کرو، اتنی واضح مثال قرآن نے ذکر کی ہے کہ جس کے بعد قطن کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ فرمایا تم خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، فرمایا آسمان دیکھو، 7 آسمان کو اللہ نے تہ در تہ بنائے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کبھی تمہیں اس میں کوئی رکھنا نظر آیا، کوئی چیز بے ڈھنگی نظر آئی؟ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، سورج کا غروب اور طلوع ہونا، چاند کا غروب اور طلوع ہونا، رات کا آنا، دن کا جانا، موسموں کا نظام، فرمایا آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھو، اس کی مضبوطی، اس کو کس طرح مزین کیا گیا، کس طرح کشادہ کیا گیا، کس طرح آراستہ کیا گیا۔ فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے، کوئی رہنا نظر آتا ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی بے ڈھنگا پن نظر آتا ہے؟ فرما فرج البصر هل ترى من فطور، فرما پھر دوبارہ آنکھیں دوبارہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ کوئی رہنا ہے اوپر، کوئی اس میں کجی ہے، کوئی ٹیڑھا پن ہے، کوئی بے ڈھنگا پن ہے، کوئی بے آہنگ چیز ہے، کوئی اس میں فطور ہے، کوئی اس میں ایسی چیز ہے کہ جس کو تم کہو یہ ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین فرماتا سمر جل بسرا کرتین ینقلب الیک البصر حاسم وحصیر، فرمایا ایک نہیں بار بار تم اٹھا کر اگر آسمان کی طرف نظر دیکھو تمہاری آنکھیں تھک تھک کر نیچے آئے گی اور تم کہو گے یقیناً یہ کسی دانا ذات نے بنایا ہے کہ جس میں نہ کوئی رخنا ہے نہ کوئی عیب ہے، جس چیز کو جہاں پر ہونا تھا وہیں پر موجود ہے۔ تو فرمائے کائنات کا نظام تمہیں نہیں بتاتا کہ تمیز کی عمر کو پہنچ کر بندہ منظم چیزوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور گھر کی آراستہ چیزوں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں جناب خود سے آراستہ نہیں ہوئی ہے، کسی کی فرد نے کی ہے، اسے کسی نے بنائی ہے۔ تو فرما کائنات کی اتنی بڑی کائنات کے اندر عالم بالا کی طرف نظر کرو یا عالم سفلی کی طرف نظر کرو، اپنے عالم انفس اپنے وجود کے اندر نظر کرو تو فرمایا تمہاری آنکھیں تھک تھک کرنے چاہیے آئے گی لیکن کائنات کے میں ایسی بے ڈھنگی نظر نہیں آئے گی۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا، حق کا معنی حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ۔ فرمایا کیسے اعتدال کے ساتھ پیدا کیا؟ فرمایا دیکھو اس کا کوئی نظام، اگر یہ بگ بینگ ہے، کسی دھماکے کی پیداوار ہے، کسی طاقت کا ایک ساتھ دھماکے کے طور میں پھٹ جانا ہے اور یہ سارا نظام گویا کہ سامنے آ جانا ہے تو یہ کتنی بے ڈھنگی اور بے اہنگ بات ہے، کیونکہ جو چیز دھماکے سے ہوتی ہے وہ بے اعتدال ہوتی ہے، وہ غیر متوازن ہوتی ہے، لیکن یہ توازن، یہ حسن، یہ نظم اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ بے ڈھنگی چیز نہیں بلکہ منظم نظام بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں ہوا، کسی نے کیا ہے۔ اب قرآن نے جو سورہ انعام کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ ہم نے اس کائنات کو حق کے ساتھ بنایا، اس میں غور کیا کرے، کیونکہ کائنات میں غور کرنے میں فرض نمازوں سے زیادہ اجر ہے۔ اس کو غور کر کے زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا کہ ہمیں وہ بندے بہت پسند ہیں جو کائنات میں غور کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کی ذہنیت ہے کائنات میں غور کرنے والی، سائنس کا ایک طبقہ یا علم کے وہ ماہرین جو کائنات میں غور کرتے ہیں، غور کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اس کے پیچھے جو تسلسل ہے، اس کے پیچھے جو ذات ہے، اس سے وہ غافل رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ نظام ایسا ہے۔ لیکن مسلم اگر ہو اور رب کی توحید پر ایمان رکھنے والا ہو، وہ کائنات کے معاملے میں غور کرتے کرتے جتنا غور کرتا ہے اتنا رب کے قریب ہوتا ہے اور آخر میں یہی کہتا ما خلقت ھذا باطلا، مولا کسی چیز کو تو نے بیکار، ہر شے کا ایک مصرف ہے، تو یقیناً اس کا بنانے والا دانا اور حکیم ہے جس نے اتنی عجیب کائنات کو بنایا ہے۔ تو کائنات کا یہ وجود اور ایک ایک حصہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب اس پر بڑا خوبصورت معاملہ مفسرین نے لکھا کہ کائنات کو حق کے ساتھ بیان بنایا گیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ایک اوپر کا عالم ہے، ایک نیچے کا عالم ہے، یعنی ایک عالم بالا ہے اور ایک عالم سفلی ہے۔ فرمایا اس کا جو تعلق اور کنیکشن اس عالم کے ساتھ ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی تبدیل ہو جائے تو سارا نظام برباد ہو جائے۔ مثلا چاند کی گردشوں کو آپ دیکھیں، چاند زمین سے جس قدر اوپر ہے اور آسمان سے نیچے ہے، زمین سے اس کا جتنا فاصلہ ہے، تو یہ موسموں کا تغیر ہونا، یہ پھلوں کے اندر رس کا پیدا ہونا، یہ سردی کا موسم آنا، یہ تمام نظام چاند کے ساتھ ہے۔ اور اس میں یہ حرارت، برودت کے بعد حرارت کا جو سلسلہ ہے، یعنی جب دانا پک جائے اس میں خشکی پیدا ہو جائے اور زمین کو خشک کر کے اس سے انسان کو نعمت مل جائے، انسان کو جہاں ٹھنڈک کی ضرورت ہے وہاں تک گرمی کی ضرورت ہے، اس نظام کے لیے شمسی نظام سورج کے لگایا گیا ہے۔ سائنس اس خود بات کو تسلیم کرتی ہے اور ماہران علم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چاند اگر تھوڑا سے نیچے آ جائے نا تو زمین پوری برف سے بھر جائے، تھوڑا سے نیچے آ جائے تو زمین پوری برف سے بھر جائے، اور چاند اگر تھوڑا اوپر ہو جائے تو ہر چیز سے رس اور ذائقہ اور زندگی کی حلاوت اور ذہنوں کا سکون ختم ہو جائے، سورج تھوڑا نیچے آ جائے تو ہر چیز خاکستر اور جل کر راکھ ہو جائے، سورج تھوڑا اوپر ہو جائے تو کائنات کی ہر چیز پھر موت آ جائے۔ تو ہر چیز جو ایک نظام پر چل رہی ہے، تو جو چیز مرتب ہوتی ہے تو اس کا کوئی مرتب ہوتا ہے بنانے والا۔ تو اتنی عجیب کائنات جس پر سارا نظام چل رہا ہے وہ ایویں بن گئی ہے، اللہ نے فرمایا اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی ایسے حق کے ساتھ بنایا کہ اس کے سسٹم پر غور کرو گے تو یہ راستہ تمہیں بتائے گا کہ اس کو بنانے والا وہ دانا اور حکیم رب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وجود باری تعالیٰ کے منکرین سے، فرمایا اگر تم اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ توحید کو سمجھو تو پھر شرک کا موضوع کھلے گا. یہ جو آج میں نے کنٹینیو کیا ہے توحید کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ توحید کے مضمون کو سمجھ لو تو پھر شرک کا موضوع کھل جائے گا، کیونکہ ضد ہیں آپس میں. جہاں توحید ہے وہاں شرک نہیں، اور جہاں شرک ہے وہاں توحید نہیں، جہاں کفر ہے وہاں ایمان نہیں، اور جہاں ایمان ہے وہاں کفر نہیں. ٹھیک ہے، جہاں بینائی ہے تو وہاں پر اس کا مخالف نہیں، اور جہاں اس کا مخالف ہے تو پھر اس کا جو متبادل ہے وہ نہیں. تو حضرات گرامی، آپ سمجھ لیجیے، ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ گویا کہ ممتاز ہوتی ہے، اور تعارف اس کا ہو جاتا ہے اپنی ضد کے ساتھ. رات کا تعارف دن کی وجہ سے، جو رات ہے وہ دن نہیں، جو دن ہے وہ رات نہیں. تو جو توحید ہے وہ شرک نہیں، اور جو شرک ہے وہ توحید نہیں. دونوں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں ضدیں ہیں. جو کفر ہے وہ ایمان نہیں، اور جو ایمان ہے وہ کفر نہیں. جو انسان ہے وہ جانور نہیں، یعنی جانور مراد بہیمیت میں سے نہیں، اور جو بہائم ہے وہ انسان نہیں. یہ ضد ہیں آپس میں، جو انسان ہے وہ جن نہیں، جو جن ہے وہ انسان نہیں. تو لہذا جو توحید ہے وہ شرک نہیں. تو رف الاشیاء بازدادھا، جو ہمارے عربی کا مقولہ ہے کہ ہر شے اپنی ضد کے ساتھ متعارف ہو جاتی ہے. رات کس کو کہیں گے آپ؟ رات کیا چیز ہے؟ فرما جو ضد سے جو دن سے متضاد ہے. اور دن کیا ہے؟ فرما جو رات سے متضاد ہے. کفر کیا ہے؟ جو ایمان کے علاوہ. ایمان کیا ہے؟ جو کفر کے علاوہ. تو لہذا توحید کیا ہے؟ جو شرک نہیں. جو شرک کیا ہے؟ جو توحید نہیں. تو لہذا توحید کے استقاضے کو آپ سمجھ لیجیے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو تھوڑا اور کھول کے واضح طور پر اس کے دلائل ذکر کر دیے ہیں. فرمایا ان لوگوں کے لیے جو وجود باری تعالیٰ کے منکر تھے، ان سے کہا کہ تم اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. کل میں نے حضرت امام جعفر صادق کا واقعہ ذکر کیا رضی اللہ عنہ، اس کو ذہن میں رکھیے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں مکی صورتوں میں کئی جگہ پر اس بات کو ذکر فرمایا کہ اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ ایک پیالہ پانی لے کر اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچو، تو اس پہاڑ کی چوٹی اور اس کی بلندی کو دیکھ کر کلیجہ تمہارا منہ کو آئے کہ یہ لے کر کیسے جائیں. فرمایا ایک پیالہ پانی لے کر تم پہاڑ کی چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے. تو اس کو کبھی غور کیا ہے کہ اس چوٹی کے اوپر چشمے کس نے بہا دیے؟ فرمائیے سب خود ہونے لگا ہے. اس بات کو ذکر کی جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہے تو، لیکن باعث نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں 50-50 دفن ہو، وہ سب زندہ ہو جائے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کے کلام میں انسان کے لیے رخصت کی، کیونکہ اللہ کا کلام اور اللہ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی شفیق ہے. مثالوں کے ذریعے اللہ بیان فرماتا. مثال بیان کرنا اس کی ذات کے لائق نہیں، لیکن وہ فرماتا اگر تمہیں ہدایت ملے تو ہم مچھر کی بھی مثال دے دیتے ہیں. مچھر کی مثالوں کو دے کر بھی ہم تمہیں تمیز دلاتے ہیں. تو مثالیں دے کر، لوگ یہ کہتے ہیں آپ مثالیں بڑی بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ خدا کی سنت ہے. کیونکہ ایک شخص علم میں اس مقام پر ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ وہ تعریف سے مسئلے کو سمجھ لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر آپ کے اسکول کالجز اور آپ کے نصاب کے اندر کسی مسئلے کی تعریف ہوتی ہے تو فور ایگزامپل مثلاً آگے اس کی مثال آ جاتی ہے. تو اگر تعریف سمجھ نہیں آئی تو مثال سے وہ تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایک علم کی سطح وہ ہے کہ جس کو مثال کی حاجت ہی نہیں، وہ تعریف کو دیکھ کر ہی مسئلہ سمجھ جاتا ہے. اور اکثریت وہ ہے جو تعریف کو اگر اپنی کوتا فکری کی بنا پر اگر نہ سمجھ سکے تو فوراً مثال دے دی جائے تو اسے تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے. تو لہذا قرآن مجید فرقان حمید نے توحید اور اپنے وجود کی تعریف پر جو مثالیں دی ہیں، جو میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو دیکھ کر بندہ فوراً رب کی توحید کی طرف مراجعت کر لیتا ہے. کہا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قبر کے اندر 50-50 لوگ موجود اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے جبکہ وہ مٹی ہو چکے ہوں، ان کا وجود ختم ہو چکا ہو. رب نے فرمایا دور جانے کی چیز نہیں، یہ مویشیوں کو تم پال رہے ہو نا، یہ اونٹ تمہارے پاس ہے، یہ بکریاں تمہارے پاس ہے، یہ بھینس تمہارے پاس ہے، یہ گائیں تمہارے پاس، یہ تمہیں دودھ دیتی ہے. کہ لگے ہاں، کہ اس کے کتنے منہ ہے؟ کا منہ ایک ہے. کہ اس کا کتنا میدا ہے؟ کا ایک میدا ہے. کا منہ بھی ایک، میدا بھی ایک، چارہ بھی ایک. اب قبر دیکھیں، قبر ایک، اندر 50 لوگ ہیں. تو فرمایا منہ بھی ایک ہے آپ کے جانور کا، اب وہ دودھ دے رہا ہے آپ کو. کفار مشرکین کو اسلام کے لیے کہا گیا، غور کرو کہ تمہارے جانور، تمہاری مویشیاں جو تمہیں غذا دے رہی ہے، دودھ دے رہی ہے، اور اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی کائنات کے اندر. فرمایا وہ جانور جو چارہ کھا رہا ہے، اس کا منہ ایک، چارہ ایک، منہ ایک، میدا ایک، جس رگ میں چلا وہ رگ ایک، لیکن اسی چارے سے خون بھی بنا، اسی چارے سے فضلہ گوبر بھی بنا، اسی چارے سے دودھ بھی بنا. فرمایا ایک رگ سے سب چلا. فرمایا وہ کون ہے جو خون کو الگ کر دیتا ہے، جو فضلے کو الگ کر دیتا ہے، اور جب تمہیں دودھ عطا کرتا ہے تو دودھ اسی رگ سے آ رہا ہے لیکن اس میں نہ خون کی رنگت ہوتی نہ فضلے کی بدبو ہوتی ہے. فرمایا جو ایک رگ سے تین چیزوں کو الگ کر رہا ہے تو وہ ایک قبر سے 50 کو بھی زندہ کر دے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو معرفت الہی کا سبب ہے، اور اس لیے غور کرنے کی بات کی گئی۔ صوفیہ ملہ پر بازی کیوں لے جاتے ہیں کہ ملہ کتاب تک اٹک جاتا ہے، وہ کتاب سے فکر تک چلے جاتے ہیں۔ تو جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اس کی توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ پر اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر اس کا یقین مضبوط ہوتا ہے، وہ کتابوں کے متون سے نکل کر حال کی وادی تک پہنچ جاتا ہے، اس کا ایمان اب علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچ جاتا ہے، وہ سننے کے ساتھ جاننے لگ جاتا ہے۔ مثلا کیسا غور کریں، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس کے لباس سے یہ لگا کہ بڑا سلجھا ہوا ہے اور خاندانی بندہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ جناب میرے پاس کرایہ نہیں ہے، اور آپ مجھے اگر کرایہ دے دیں تو میں فلاں جگہ رہنے والا ہوں، یہ میرا ایڈریس آپ لے لیں، کبھی آپ گزریں تو مجھ سے کرایہ لے لیجئے گا۔ اب آپ کے اندر تین کیفیت، ایک آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایک جناب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو وہ بتا رہا ہے، ایک اس کے ایڈریس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے جناب جو ہے اس کی ظاہری صورت کو دیکھ لیا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے جناب ظاہری صورت یہ بتا رہی کہ بندہ نیک ہے، آپ نے پیسہ دے دیا، تو اس میں آپ کو اس کی ذات کا علم ہوا، لیکن یہ علم اب صرف اس کی ذات سے سنوائی کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کے ایڈریس پر پہنچ گئے، ایڈریس پر پہنچ کر جس چیز کو اس نے بیان کیا تھا کہ میرے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ نے دیکھا، تو پہلے اس کی ذات کے بارے میں یقین اور تھا، اب آنکھ سے ساری چیزیں دیکھی تو یقین اور ہو گیا۔ تو علم الیقین سے آپ عین الیقین تک پہنچے، اور عین الیقین سے حق الیقین ہوتا ہے، اس لیے ایمان یقین کا نام ہے۔ لیکن ہمارے ایمان میں اولیاء کے ایمان میں فرق ہے، اولیاء کے ایمان میں انبیاء کے ایمان میں فرق ہے، اور انبیاء کے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا رتبہ بڑا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارا جو ایمان ہے وہ تقلیدی ہے، ہمارے باپ دادا نے جو بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے اس کو قبول کیا۔ انبیاء کرام کا جو ایمان ہے اور جو ہم سے بلند ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے براہ راست سنا ہے اس کے کلام کو اور جانا ہے، مصطفیٰ کریم وہ ہے کہ جس نے رب کو سنا بھی ہے رب کو دیکھا بھی ہے۔ تو لہذا یہ چیزیں شعور کی طرف لانے والی ہیں، تحقیق اور ادلہ دلال گویا کہ دلائل کی طرف جا کر۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب اکثر ماہران علم جو کائنات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، اس لیے کہ ذرہ ذرہ اس بات کو بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک بالکل دیہاتی شخص تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرا اونٹ کھو جاتا ہے تو تو اس کو ڈھونڈتا کیسے؟ تو کہا جی پاؤں کے نشانات مجھے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنی سواری کو ڈھونڈنے کے لیے پاؤں کے نشانات کے ذریعے اس تک پہنچ جاتا ہے، یہ کائنات کے نشانات کو دیکھ کر تو خدا تک نہیں پہنچتا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان میں حس، شعور، یہ تمام چیزیں رکھی ہے۔ لیکن میرے دوستو اب تھوڑا سا آگے چلے، قرآن کریم نے جب اس بات کو ذکر کر دیا کہ ہماری کائنات کے اندر تم اگر غور کرو تو تمہیں طبقہ طبقہ اور مرحلے مرحلے ہر چیز تمہیں واضح نظر آئے گی، اور اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو باطل نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا فسبحانك، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنا، ہر چیز اپنی جگہ پر، اپنی خوبصورتی اور دانائی پر، اس میں جو تنوع ہے، اس میں جو فرق ہے مدارج اور کیفیت کے اعتبار سے، انسان اس میں حیران ہے اور پریشان ہے، بلکہ اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے، جو وہاں تک رک گیا وہ حیران ہو گیا، اور جو اس کو واسطہ باری تارہ کا بنایا وہ مطمئن ہو گیا۔ یہاں پر بڑی پیاری بات توحید کے مدارج پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان تمام بحثوں کو جمع کیا۔ قرآن کریم جس ماحول میں اترا ہے اور جس اقوام سے قرآن مجید نے خطاب کیا، اس میں تین قسم کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو مجوسی تھے، ایک وہ تھے جو بت پرست تھے، ایک وہ تھے جو نام نہاد اہل کتاب تھے، اور قرآن کریم میں تینوں کو مشرک قرار دیا اور تینوں کو توحید کا منکر قرار دیا۔ اور جتنی قرآن کی آیات شرک کی مذمت میں اتری ہے اور توحید کے دلائل میں اتری ہے، تو وہ انہی تین طبقوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے تقاضے پر دلائل دیے گئے۔ کہیں پر اللہ کے ایک ہونے پر دلیل دی جا رہی ہے، کہیں پر رب کے ہونے پر دلیل دی جا رہی ہے۔ ایک وہ ہے جو سرے سے رب کو مان نہیں رہا، تو اس کے لیے دلائل دیے گئے، جس طرح یہ زمین آسمان کی مثال ہے۔ ایک ہے وہ جو مان رہا ہے لیکن ایک نہیں مان رہا، اس کے لیے بنا دیا کہ کائنات کے اندر اگر دو خدا ہوتے تو یہ نظام فاسد ہو جاتا، کہ جب اس عالم کے اندر دو سورج ہو تو نظام گڑبڑ کر جائے، ایک فوج کے اندر دو جرنل ہو تو فوج برباد ہو جائے۔ تو ایک نظام کو جلانے کے لیے ہم پلہ دو، یعنی کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، چھوٹا سے چھوٹا ادارہ ہو، ہم پلہ با اختیار لوگ اگر سامنے آ جائے تو جھگڑا ہو جائے گا،
اور جھگڑا ہو جائے گا اور پورا کاروبار برباد ہو جائے گا. اس لیے درجہ بہ درجہ ہوتا ہے, ایک کے اختیار زیادہ ہوتے ہیں دوسرے کے اس سے زیادہ ہوتے ہیں, لیکن کبھی نہیں ہوتا کہ ایک گویا کہ دو بندے ہو دونوں کے اختیار مساوی ہو. ایک فوج کے جیسے دو جرنیل نہیں ہو سکتے, ایک عالم شمسی کے اندر جیسے سورج نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے کہا فرمایا یہ دنیا کا نظام جو بالکل بھی ترتیب چل رہا ہے, اگر دو خدا ہوتے تو نظام ایک سطح کیسے چلتا. دو اگر خدا ہوتے, اگر یہ بات اگر لے لو کہ اگر دو خدا ہوتے علیاذ باللہ تو یہ دنیا کا نظام ایسا نہ چلتا. ایک کہتا جی چھ مہینہ رات ہونی چاہیے, چھ مہینہ دن ہونے چاہیے, ایک کہتا جی سورج یہاں سے نکلنا چاہیے, ایک کہتا جی سورج وہاں سے نکلنا چاہیے, ایک اپنی مرضی, کہ دونوں اختیار میں برابر ہے. لیکن اگر دونوں کمپرومائز کر لیں کہ ٹھیک ہے ہم دونوں ایک طرف آ جاتے ہیں, لیکن کمپرومائز کرنے کے لیے اس کو اس کی طرف جھکنا پڑے, اس کو اس کی طرف جھکنا پڑے, تو یہ احتجاج جس کے اندر ہو گیا, یہ محتاجی جس کے اندر ہو گئی, وہ خدا کس کے کیسے ہو سکتا ہے. تو رب نے فرمایا کہ اس کائنات کا صحیح چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے. مگر دو خدا ہوتا تو نظام فاسد ہو جاتا. حضرت امام راضی رحمہ اللہ کا اکثر میں قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, بہت خوبصورت بات وہ ذکر کرتے ہیں. یعنی قرآن و سنت کے ساتھ فکری طور پر اس بات کو ذرا رنگیں گے تو قرآن و سنت کو یہ علم آپ کے سینے کے اندر, یہ علم اس کو چنگاری دے گا اور ریاض الہی میں آپ کو اٹھائے گا. حضرت امام راضی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا خدا ایک ہے اس کی عقلی دلیل کیا ہے؟ فرمایا بہت آسان ہے. کہ لگے کیسے؟ فرمایا تو کس سے پیدا ہوئے؟ کباب سے اور ماں سے. کہ وہ کس سے پیدا ہوئے؟ کباب سے اور ماں سے. کہ وہ کس سے پیدا ہوئے؟ کباب سے اور ماں سے. کہ وہ کس سے پیدا ہوئے؟ کباب سے اور ماں سے. کہ وہ کس سے پیدا ہوئے؟ کباب اور ماں سے. کہ یہ سلسلہ چلتا رہے, یعنی ہر چیز اپنے وجود میں کسی سبب کی محتاج ہے, پھر وہ سبب اپنے ہونے میں پھر کسی سبب کا محتاج ہے, پھر وہ سبب اپنے ہونے میں کسی سبب کا محتاج ہے. اگر کہیں بریک نہیں کرو گے تو چلتے رہو گے. لا محالہ یہ ماننا پڑے گا یہ سارے سبب جا کر ایک سبب پر رکھیں, اور وہ سبب خود سے ہے بغیر سبب کے, اور سارے اس سے ہیں, تو یکتائی ثابت ہو گئی. تو گویا کہ یہ عقلی طور پر اس پر اگر حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے جو اس کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ ہر سبب کا ایک سبب ہے, اور اس سبب کا سلسلہ اگر متناہی ہو جائے اور اس کو متناہی کریں اور اس کی انتہا کریں تو پھر ہوگا یہ سارے اسباب ایک سبب کی وجہ سے, اور وہ سبب خود سے ہے, تو جو خود سے ہے وہ خدا ہے اور اس سے سب ہے. فرمایا اس کا کوئی ہمسر نہیں, وہ اپنے ہونے میں بھی تنہا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ, ہم تھوڑا آگے چل رہے ہیں, اب مسائل توحید کو سمجھانے کے بعد مسئلہ شرک کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک اور علمی عقائد کا ایک بہت بڑا عظیم انسائیکلوپیڈیا حجت اللہ البالغہ کے اندر اس چیز کو آپ نے کنکلوڈ کیا, اور اتنے احسن طریقے سے کیا. آپ نے فرما غور کرو, شرک کو سمجھنا چاہتے ہو, توحید کو جاننا چاہتے ہو تو غور کرو. اس لیے کہ جب توحید کو ماننا ہے تو پہلے یہ دیکھو توحید کس کے سامنے پیش کی گئی, کس کے سامنے رکھی گئی. جو پہلے سے خدا کو تسلیم کر رہے تھے ان کے آگے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو قرآن کی جتنی آیات ثبوت توحید اور رد شرک پر ہے اس کو اگر جمع کیا جائے تو وہ تین عنوان میں آتی ہے, کہ تین قسم کی فکریں سامنے چل رہی تھیں. ایک وہ تھے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات میں شرک کر رہے تھے, جیسے مجوسی تھے. وہ کہتے تھے جیسے اللہ خود سے ہے ایسے آگ بھی خود سے ہے. ایک وہ طبقہ تھا. ایک وہ تھا جو خدا کی وجود کو تسلیم کرتا تھا لیکن یکتائی کو نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا بنایا خود, سارا عالم تو خدا ہی نے, لیکن الحیاذ باللہ اب اس کارخانے قدرت کو چلانے کے لیے وہ عاجز ہو گیا اور اس نے ہماری مورتیوں کو یہ اور ہمارے ان گروؤں کو خدائی دے دی ہے, یہ بیٹا دے گا یہ بیٹی دے گا یا یہ فلا دے گا یہ فلا دے گا. تو وہ وجود باری تعالیٰ کے قائل ہیں لیکن توحید کے قائل نہیں, یکتا ہونے کے قائل نہیں. اس طبقے کا رد قرآن کریم فرقان حمید نے, قرآن کی بعض آیات کو آپ غور کریں گے, کہیں وجود باری تعالیٰ پر ہے, کہیں توحید باری تعالیٰ پر ہے, کہیں خدا کے ہونے پر ہے اور کہیں پر خدا کے ایک ہونے پر ہے. اب اس بات کو غور کیجئے, ان یعنی بات کیا ہے کہ خدا اپنے ہونے میں بھی ایک ہے اور کائنات کو چلانے میں بھی ایک ہے. اب اس کے مقابلے میں شرک یہ تھا کہ وہ اپنے ہونے میں بھی کئی ہے اور کائنات میں چلانے میں بھی کئی ہے. تو گویا کہ شرک جو سامنے تھا الحیاذ باللہ اس کے مقابلے میں تھا. تو توحید کیا تھی؟ کہ وہ اپنے ہونے میں بھی ایک ہے اور کائنات کو چلانے میں بھی ایک ہے. سامنے جو طبقہ گمراہی میں تھا وہ کیا تھا؟ کہ وہ اپنے ہونے میں بھی کئی ہیں معاذ اللہ اور کائنات کو چلانے میں بھی کہی ہے معاذ اللہ، تو قرآن نے جہاں شرک رد کیا تو وہ آیات اس مضمون کی اتری، اور جہاں توحید کو ذکر کیا تو وہ آیات اس مضمون کی اتری. اب اس کو تھوڑا ذکر کرنے کے بعد اس کو اگر ترتیب دیں اور شق وائز ذکر کریں تاکہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات اتر جائے، تو توجہ کیجیے. آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، فرمایا چار قسم کی فکریں تھیں. ایک تو سب سے پہلا جو طبقہ تھا، توحید چار چیزوں کی متقاضی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ واجب الوجود جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. واجب الوجود سے مراد ہمیشہ سے جو ہے وہ اللہ ہی ہے، جب ابتدا بھی نہیں تھی، ہمیشہ سے جو ہے وہ رب ہی ہے. واجب کا معنی میں نے آپ کے ذہن کے مطابق کیا، واجب الوجود، توجہ کرنا، واجب الوجود یہ اللہ کی ذات ہے. واجب الوجود کا ایک معنی یہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال. واجب الوجود جس کا وجود بمانے ہونا، وجود بمانا ہونا، واجب اس کا وجود واجب ہے اور خود سے ہے، اور واجب ایک ہی ہو سکتا ہے کیونکہ خود سے جو وہ ایک ہی ہوگا، دو اگر ہوں گے تو وہ خود سے کیسے ہوں گے، جس طرح میں نے سبب کی مثال آپ کے سامنے. دوسری بات، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. توحید کے چار تقاضے ذرا غور کریں، واجب الوجود اللہ ہے، یہ ذات کی بات ہے. صفات کیا ہے؟ کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی رب نے آسمان بنایا، اسی نے زمین بنائی. یہ نہیں کہ آسمان کسی اور نے بنایا، زمین کسی اور نے بنائی، ہوا کسی اور نے بنائی، معاذ اللہ علیہ باللہ، بیٹا کوئی اور دیتا ہے، بیٹی کوئی اور دیتی، نہیں. آگے چلیے، موضوع آسان ہو جائے گا. واجب الوجود بھی وہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے. شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں، ہر شے کا مدبر بھی وہی ہے، تدبیریں بھی وہی کرتا ہے، کیونکہ کائنات کا خالق جب وہ ہے، تدبیریں کرے گا وہ جو بنانے والا ہے. جس طرح اس کی ذات کا ہونا ضروری خود سے ہے، تو اس کی صفات بھی خود سے ہے، خلاقیت خود سے ہے، علم خود سے ہے، طاقت خود سے ہے، تصرف خود سے ہے. اس کے سوا کسی دوسرے کو مستحق عبادت نہ جانا جائے، یہ چوتھی بات. کیوں؟ کیونکہ عبادت اسی کی ہوگی جو واجب الوجود ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی جو تنہا ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات ہے. چار یقینے ہیں. اب اس میں ذرا غور کیجئے آپ توجہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کا مسئلہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ میں بعض لوگ ایسے تھے کہ ابھی شرک کی تعریف مسئلہ واضح ہوگا، بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کے لیے بات بڑی عجیب تھی، ان کا شرک وسیلہ پکڑنا نہیں تھا. ذرا توجہ کرنا، بعض دوستوں نے یہ صرف بغض میں یہ بات کر دی کہ ان کا مشرکین مکہ کا شرک جو تھا وہ شفاعت طلب کرنا تھا، مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ وسیلہ بنانا تھا. ہم نے کہا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ورنہ پھر قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آئیں گی، پھر مومن اور کافر کا فرق واضح نہیں ہوگا. مشرکین مکہ کا مسئلہ توسل اصلا نہیں تھا، اصلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک خدا کے قائل ہی نہیں تھے. اگر ان کے سامنے یہ بات کی جاتی خدا ایک ہے تو وہ تعجب کرتے تھے، خدا ایک ہے کیسے ہو سکتا. اس کی مثال آپ سنیے، قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ المومنون میں آیت نمبر 12 میں اس مسئلے کو ذکر کیا. سورہ المومن میں، سورہ المومن آیت نمبر 12، مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو ولید بن مغیرہ 20 سے 25، یہ کافروں کا سرخیل تھا ولید بن مغیرہ، جس کو قرآن نے زنیم کہا ہے، یہ بڑا بے ادب گستاخ تھا. یہ 20-25 آدمی کو جو اعلی برادری کے تھے، ان کا جرگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا اور سرکار کے پاس لا کر کہنے لگا کہ یہ روزانہ جو انتشار اور افتراق اور یہ جھگڑا اور لڑائی ہے کہ ایک گھر میں اگر چار بیٹے ہیں تو دو آپ کی طرف ہو گئے، دو ادھر ہو گئے، یہ جو ہماری برادریوں میں جھگڑا چل رہا ہے تو اس میں کوئی صلح کریں آپ ہم اور یہ مسئلہ ختم کریں. سرکار نے کہا کر بیٹھے. ولید بن مغیرہ نے ہر برادری جو قبیلہ تھا عرب کے اندر ان کو لا کے جمع کیا اور اس نے کہا کہ صلح اس بات پر ہوگی کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں، جو باطل معبود ہیں، جو مورتیاں ہیں، ان کے خلاف بولنا چھوڑ دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو حل میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک کلمہ اگر تم ادا کر لو تو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اور اس سے بڑا اتحاد اور وحدت نہیں ہو سکتی، انہوں نے کہا جی کلمہ کیا ہے؟ فرما لا الہ الا اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ایک ہے اور اسی نے یہ کائنات بنائی ہے، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ہمسر نہیں. پانی بھی وہی دیتا ہے، بیٹا بھی وہی دیتا ہے، بیٹی بھی وہی دیتا ہے، مال بھی وہی دیتا ہے، گرمی بھی وہی لاتا ہے، سردی بھی وہی لاتا ہے، بادل بھی وہی لاتا ہے، کائنات بھی اس نے بنائی ہے. تو کہنے لگے یہ عجیب بات ہے، ایک خدا ساری کائنات کو چلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے قول کی حکایت سورہ المومنون، سورہ المومن آیت نمبر 12 کے اندر موجود ہے. انہوں نے کہا اذا دعی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، بلکہ سورہ سواد کی آیت نمبر 5 کے اندر یہ بات کی گئی، اجعل الہ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی خدا مل کر ایک ہو جائیں اور یہ ایک ہی خدا یہ سارے کائنات کو چلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آسمان بھی ایک نہیں بنایا، اسی نے پہاڑ بنایا، اسی نے زمین بنائی. اس نے کہا اجعل الہ الہ واحد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے خدا ایک ہو جائیں اور ایک ہی وہ خدا رہ جائے، اس کے سوا کوئی نہ ہو. اس نے کہا یہ ایکتائی کا قیدہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ خدا کے مقابلے میں کئی تسلیم کرتے تھے. اور مومن اللہ کے مقابلے میں کسی کو خدا نہیں مانتا، تو مومن مشرک نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ مومن مشرک نہیں ہو سکتا. اور قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا سورہ المومن آیت نمبر 12 کے اندر کہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب انہیں اللہ رب العالمین جل وعلا تنہا رب کی طرف بلایا جائے تو یہ انکار کرتے ہیں. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، جب ان کو کہا ہے، اگر یہ کہا جائے جو ان کے ماننے والے یہ کہیں کہ جناب یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے، تو جب 10-12 کو مانتے ہیں تو پھر وجود باری کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی کوئی کائنات بنائی ہے کسی نے، اس طرف آ جاتے ہیں. لیکن جب اس کی تنہا بات کرتے ہیں تو منکر ہو جاتے ہیں. تو پتا چلا توحید کا معنی یہی تھا کہ خدا کو یکتا مانا جائے، اور شرک یہی تھا کہ اس کا ہم پلہ کسی کو تصور کیا جائے. اب ذرا غور کیجیے اس بات کو. شرک کی تعریف کے اندر اسی بات کو ذکر کیا گیا اور اسی بات کو واضح کیا گیا علامہ طفسانی رحمہ اللہ نے. اور یہ نا کہ یہ شرک ہو گیا یہ شرک ہو گیا، شرک کن چیزوں سے ہوتا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے. اس کو علماء نے متعین کر دیا ہے، کیونکہ توحید جس طرح کس عقیدے کا نام ہے یہ متعین ہے، تو اسی طرح شرک کس چیز کا نام ہے یہ بھی متعین ہے. اور اگر یہ ابھی تک متعین نہیں ہوئی تو قرآن نے پھر کس چیز کو متعین کیا ہے؟ قرآن کا کام ہی عقیدہ بیان کرنا ہے، اور علماء کا کام ہی، صحابہ اکرام کا کام ہی، انبیاء کا کام ہی کہ جو حق ہے اس کو متعین کریں، اس کو ڈکلیئر کریں، اس کی ڈیفینیشن پوری واضح کریں، اور جو غلط ہے اس کو واضح کریں. تو اگر آج تک یہ نہیں ہوا، یہ آپ سمجھا رہے ہیں، تو پھر تو یہ جو اتنے لوگ 1400 سال سے قبر میں چلے گئے ان کا انجام کیا ہوگا؟ الحاظ باللہ. لہذا توحید کیا ہے یہ تاریخ بھی ڈکلیئر ہے، کسی مولوی صاحب کو اجازت نہیں کہ اپنی طرف سے توحید کی تعریف بنائے. شرک کیا ہے یہ تاریخ بھی ڈکلیئر ہے، یہ کتابوں میں درج ہو گئی، امت کے اس پر اجماع ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں کوئی چیز لائی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ دلیل سے پھر ثابت نہیں کی جا سکتی. علامہ طفسانی رحمہ اللہ نے شرح عقائد کے اندر اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. سن لیجئے، شرک کا معنی جیسے لغوی معنی پارٹنر ہونا، برابر ہونا، شریک ہونا. توجہ سنیے. آپ کہیں گے آپ اتنا لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جھوٹ جلدی بولا جاتا ہے، سچ کو ذرا ٹھہر ٹھہر کے سمجھایا جاتا ہے. یہ جھوٹ تو بہت آسان ہے کہ یہ بھی کافر ہے یہ بھی مشرک ہے. جھوٹے کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، لیکن صلح کے لیے بہت مقدمات باندھے جاتے ہیں. صلح کے لیے بات کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ صلح جو ہوتا ہے وہ یقین اور سچ ہوتا ہے، اور یقین کو صرف ڈائریکٹ نہیں بلکہ ہر طریقے سے کھول کے بیان کیا جاتا ہے کہ کہیں شک نہ رہ جائے، یقین ہر جہت کے ساتھ یقین کا درجہ پا لے. تو یہ ذہن میں رکھیے، یہ کھول کر مضمون کو جو بیان کیا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ حق ہے، یقین ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو جائے. اب ذرا توجہ کیجئے، شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف یہ ہے اسی کے توحید کے مقابلے میں، جب وہ واجب الوجود ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کسی کو واجب الوجود مانا تو یہ شرک ہو گیا. اس کی صفات، خالق ہونا، عالم ہونا، مختار ہونا، یہ خود سے ہے، ایسا اگر کسی کو مان لیا جائے تو شرک ہو گیا. ذات اور صفات، اب کیسے؟ اس کو ذرا توجہ سنیے، علمی طرز میں اور علماء کی عبارت سے. فرمایا ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوسی. شرک کے دو جہتیں ہیں، ایک ذات میں، ایک صفات میں، ایک خدا کا خود ہونا اور پھر ایک اس کی شانیں. دو چیز ہو سکتی ہیں، ایک ذات اور صفات، کیونکہ ایک ذات دو چیزوں سے مکمل ہوتی ہے نا، بلا تشبیہ آپ سمجھیں، ایک آپ ہے ایک آپ کا کام ہے، تو جو آپ ہیں بلا تشبیہ، آپ جو ہیں یا آپ ذات ہیں، آپ کا کام، آپ حافظ قرآن ہیں، عالم دین ہیں، سیٹھ صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، یہ آپ کی صفات ہے، تیسری اور کس چیز تو نہیں، تیسری اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تو بلا تشبیہ ایک ذات ہے اور ایک صفات ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کا شرک کیا تھا؟ فرمایا ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت، کسی کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا. کیسے؟ آپ نے وسیلہ مان لیا شرک ہو گیا، آپ نے یہ کہہ دیا شرک ہو گیا، آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا شرک ہو گیا. یہ جو باتیں ہیں یہ سب لچر بازی ہیں، اس سے شرک نہیں ہوتا. شرک کیسے ہوتا ہے؟ جب تک یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقابلے پر معاذ اللہ کہ ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود، کہ یہ جو ذات ہے، یہ جو شے ہے، یہ جو شخصیت ہے، یہ اپنے ہونے میں خود سے ہے، معاذ اللہ اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود سے ہے. تو یہ شان تو خدا کی تھی، تو خدا کے مقابلے میں اس کو واجب مانا ہے، خدا کے مقابلے میں اس کے وجود کو مستقل مانا ہے، خدا کے مقابلے میں اس کے وجود کو ضروری مانا ہے، تو یہ ذات کا شرک ہوا. اور یہ شرک کی سب سے بدترین صورت ہے جو مجوسی کرتے ہیں، یعنی آگ کو وہ قدیم مانتے ہیں، معاذ اللہ. قدیم سے مراد جو ہمیشہ سے ہے، جس کی ابتدا بھی نہ ہو، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو وہ صرف خدا کی ذات ہے، وہ صرف خدا کی ذات ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقابلے میں یہ شان خدا کی اگر کسی ذات کے لیے، کسی شے کے لیے، کسی بندے کے لیے، کسی ذات کے اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ اس کا اپنا وجود قدیم ہے، بغیر کسی کے بنائے خود سے ہے، تو یہ ذات میں شرک ہوا. اور مسلمان گناہگار سے گناہگار ہو جائے، ایسی گندی فکر وہ کبھی نہیں رکھتا. جاہل سے جاہل ہو جائے، وہ خدا کے مقابلے میں کسی کے وجود کو واجب نہیں جانتا. ایک بات، اب آئیے صفات کی طرف. فرمایا او لاستحقاق العبادت کمال عبادت الاصنام. شرک کی صفاتی صورت یہ ہے، اس کو آسان انداز میں سننے، اللہ کا جو علم ہے، جو اللہ جانتا ہے، وہ خود سے جانتا ہے بغیر کسی کے بتائے. اگر کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ یہ فلاں شخص یا فلاں ذات، فلاں آدمی، فلاں جن، فلاں انسان جو جان رہا ہے علم، چاہے وہ ظاہر کا ہو یا غیب کا ہو، وہ خود سے جان رہا ہے، تو اس نے اللہ کی صفت علم میں اس کو شریک کر دیا. کیونکہ خود سے ہونا یہ تو اللہ کی شان تھی، مستقل ہونا یہ اللہ کی شان تھی. لیکن اگر عقیدہ یہ رکھے کہ یہ اندے کے پاس جو ہے، بندہ ہو بھی مومن، بندہ ہو بھی اللہ کا محبوب، اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ علم جو اس بندے کے پاس ہے، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے، خود سے نہیں ہے، تو اس کو شرک نہیں بلکہ اس کو توحید کہتے ہیں. اور گڑبڑ یہ ہے کہ جو توحید ہے، جو موحد ہیں، ان پر شرک کے فتوے جو داغے جاتے ہیں، اور مشرکین کے لیے یہ گوشہ نرم کیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، مشرکین کا شرک یہ تھوڑی تھا کہ وہ خدا کے مقابلے میں کسی کو خدا بناتے تھے، بلکہ ان کا شرک تو یہ تھا کہ وہ وسیلہ بناتے تھے. میں نے کہا یہ جو قرآن کی آیتیں ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین ایک خدا کے ماننے کے قائل نہیں ہے، اور آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مسلمانوں کے طرفدار بنتے، آپ مشرکوں کے طرفدار بن کے کہتے نہیں نہیں، مشرک تو خدا کو ایک مانتے تھے. اور میں نے کہا مشرکین مکہ خدا کو ایک مانتے تھے، تو ان کا شرک کیا تھا؟ کہ ان کا شرک تو وسیلہ پکڑنا تھا، ان کا شرک تو علم غیب جاننا تھا، ان کا شرک یہ تھا وہ اپنے بتوں کے لیے حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے. میں نے کہا یہ بات نہیں تھی، اگر یہ بات ہوتی تو جناب قرآن مجید ان کا رد نہ کرتا، اس لیے کہ علم تو خود خدا محبوبوں کو دے رہا ہے اور اس کی شان قرآن کے اندر موجود ہے. تو پتا چلا کہ جن کے لیے علم کی بات کافر کرتے تھے، اپنے بتوں کے لیے، تو اس نظریے سے کرتے تھے کہ بغیر خدا کے دیے وہ خود سے جانتے ہیں، تو وہ صفاتی شرک تھا. اور مومن بندے جو عقیدہ رکھتے ہیں اولیاء اور انبیاء کے لیے، وہ خود سے نہیں رکھتے، ان کے لیے خدا نے خود بتایا ہے کہ ہم نے ان کو علم دیا ہے، یہ شانیں دی ہے. تو خدا کی عطا کا جہاں عقیدہ آ گیا اور آیات سے آ گیا، وہاں شرک نہیں ہوتا بلکہ اس کو تسلیم کرنا عین توحید ہوتا ہے. اب اس میں ذرا تھوڑا سے سمجھداری سے کام لیجئے اور تھوڑا سے ہم آگے چلتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے اور اس بات کو ذکر کرنے کے. شرک کو جو صفاتی طور پر علماء نے ذکر کیا یہ کہ خدا کے مقابلے میں کسی کی عبادت کرنا. عبادت کس کی جائے گی؟ اللہ کی. اللہ کے مقابلے میں اگر کسی کی عبادت کی گئی، اب دیکھیں موضوع یہاں سے پورا آسان ہو جائے گا اور ساری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ کے مقابلے میں کسی کی عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے صفات کا. کس کا صفات، کس کا شرک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بات واضح ہو گئی نا، یہ جو آپ نے ہاتھ باندھا ہے، یہ عبادت ہے، یہ جو آپ نے یا کہا یہ عبادت ہے، یہ جو آپ نے وسیلہ پکڑا یہ عبادت ہے، یہ جو آپ نے شفاعت کا عقیدہ رکھا یہ عبادت ہے. ہم نے کہا بات ایسی نہیں چلے گی، پہلے عبادت کی تعریف کریں آپ. مثالیں بعد میں دی جاتی ہیں، الزام بعد میں لگایا جاتا ہے، پہلے جو لفظ ہے اس کو تو واضح کریں آپ عبادت کیا ہے. تو عبادت کا معنی یہ ہے کہ اخشا غایت الخضوع والتذلل، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. تو کہتے جی آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا یہ عبادت ہوگی غیر اللہ کی، لہذا شرک ہو گیا. ہم نے کہا پہلے آپ یہ تو بتائیے عبادت ہوئی کہاں. ہم نے کہا عبادت خود کیا ہوتی ہے، پہلے عبادت کا ترجمہ تو کریں آپ، یہاں عبادت کا ترجمہ تو کریں آپ، عبادت کا معنی تو آپ بتائیں. کہتے نہیں بس یہ عبادت ہے. ہم نے کہا عبادت اردو کا لفظ نہیں ہے، عبادت فارسی کا لفظ نہیں ہے، عبادت عربی کا لفظ ہے. آپ سارا ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن عبادت کا ترجمہ نہیں کرتے، عبادت کا معنی کیا ہے. تو عبادت کا معنی جو مسلم کتب اللغات کے اندر موجود ہے، علامہ سید السادات میر شریف الدین جرجانی رحمہ اللہ نے کتاب التعریفات جو لغت قرآن اور لغت عربیہ کا ایک اونچا مقدمہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تعریفات، ڈکشنری، گرامر، یہ چیزیں تفرقے کی نہیں ہوتی، یہ مسلمات ہوتی ہیں. فرقہ یا اختلاف اگر ہو جائے تو اس کو حل ان اصولوں پہ کیا جاتا ہے. یہ بنیادی پرنسپلز ہوتے ہیں ہر زبان کے، ہر نظم کے، کیونکہ جو بنیادی پرنسپلز اور قانون ہوتے ہیں وہ فرقے کی نظر نہیں ہوتے، وہ اصول ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، اس کو لا کر اس اصول پر پرکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر قانون کی کتابیں عدالت میں رکھی ہوئی ہے، دو بندے آپس میں جھگڑ گئے، ایک کہہ رہا میں صحیح، ایک کہہ رہا میں صحیح، دونوں کے مقدمے کو اس اصول پر لایا جائے گا، اس اصول کے موافق جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور جو اصول ہوگا غلط ہوگا. تو یہ جو کتاب کا میں نام لے رہا ہوں یہ کسی فرقے کی ایجاد نہیں، یہ اصول کی کتاب ہے، یہ بنیادی پرنسپلز ہیں عقیدے کو سمجھنے کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح یہ بات ہے نا کہ اللہ کون، فرمایا جو واجب الوجود ہے. اب یہ واجب الوجود اللہ کے لیے جو بات ہے قانون ہے خدا کے لیے، ابھی کسی فرقے کا نہیں، یہ قانون ہے. اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہو سکتا توحید کے لیے، جیسا یہ قانون ہے. اس طرح ڈکشنریاں جو ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ آپ انگریزی زبان پڑھتے ہیں اس میں ڈکشنری ہے، کوئی لفظ اگر آپ کو نہیں آتا انگریزی زبان کا تو آپ فوراً ڈکشنری کھول کر اس کا معنی دیکھتے ہیں، لیکن معنی کو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ معنی جو ہے یہ کسی فرقے، کسی زبان، کسی قوم کا نکال. نہیں، وہ تو بنیادی پرنسپل ہے. یہ معنی جو ہے یہ برطانیہ والا بھی مانے گا، پاکستان والا بھی مانے گا. سمجھ رہے آپ؟ تو میں یہ آپ کے ذہنوں کے مطابق جو ہمارے سادہ لوگ بیٹھے ان کے لیے میں بہت نیچے آ کر یہ بات اس لیے کر رہا تھا، ورنہ اتنا اترنا علم والوں کے سامنے ان کی علم کی توہین ہے. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک طبقہ جو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے بھائیوں کا، وہ بھی مکمل طور پر استفادہ کریں. اس لیے سادے الفاظ اور نچلے درجے کے الفاظ لانے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ وہ علمی گفتگو بھی ہو جائے اور اس کو سمجھانے کے اندر ذہنی سطح میں جس ذہن کا بندہ یہاں پر بیٹھا ہے وہ اپنے حصے کے ساتھ اس بنیادی مضمون کو سمجھ لیں. اب ذرا توجہ کیجیے اس بات کو، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے. تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو عبادت کا معنی ہے اخشا غایت الخضوع والتذلل، انتہائی درجے کی انکساری، انتہائی درجے کی اگر تعظیم کسی کے سامنے کی جائے تو یہ عبادت ہے. انتہائی درجے کی تعظیم کسی کی جائے تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن یہاں پر آپ سنیے، اسی کے مقابلے کے اگر تعظیم جو عربی کا لفظ ہے، اس کی اگر آپ تعریف نکالیں گے تو اس کا بھی معنی یہ ہے کسی کے آگے عاجزی کرنا، اور عبادت کا بھی یہ معنی ہے کسی کے آگے عاجزی کرنا. اگر بندہ اپنے باپ کی تعظیم کرے تو وہ اس کی عبادت نہیں کر رہا لیکن اس کے آگے عاجزی کر رہا ہے. وہی عاجزی اگر وہ خدا کے سامنے کرتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تعظیم کی تعریف، چوم لیا تو تعظیم کا، عبادت کر لی. ہم نے کہا تعظیم اور عبادت تعریف میں ایک ہیں. کیا ہے بولیے؟ باپ کے سامنے آپ ہاتھ باندھیں، استاد کے سامنے ہاتھ باندھیں تو یہ تعظیم ہے، اور خدا کے سامنے ہاتھ باندھیں تو عبادت. سمجھ رہے؟ اگر اب بھی نہیں سمجھے تو اس کو میں احسان کروں. عبادت اگر آپ کہیں یہ مشکل ہو رہا ہے تو عبادت کی کامل مثال نماز ہے. نماز کا ہر رکن عبادت ہے. سجدہ بھی عبادت ہے نا، سجدہ عبادت ہے نا، لیکن جب فرشتوں نے حضرت آدم کو کیا تو عبادت ہوئی نہیں؟ سمجھے آپ؟ اور کیا کیا؟ خدا نے خود حکم دیا، فرما وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو محبوب جب ہم نے خود کہا اس جدول آدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو فسجدو، بس سب ہمارے حکم پر فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں گرا. تو جس نے نہیں کیا حضرت آدم کو سجدہ، خدا اس سے ناراض ہوا اور فرمایا ابا واستکبر، انکار کیا اور ہمارے محبوب آدم کی تعظیم سے تکبر کیا تو نے، ان کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا. فکان من الکافرین، ایسار من الکافرین. فرمایا اب تک تو مومن تھا لیکن تو نے ہمارے محبوب آدم کے لیے جو تعظیم نہیں کی، اب تک تو مومن تھا لیکن اس تکبر میں تو کافر ہو گیا. اب ذرا توجہ کیجیے، اب سجدہ اللہ کو بھی ہو رہا ہے اور حضرت آدم کو بھی ہو رہا ہے. ایک جگہ تعظیم ہے، ایک جگہ عبادت ہے، لیکن صورت تو اسٹائل ایک ہی ہے. اسٹائل بولیے ایک ہی ہے. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ جو سلام میں آپ ہاتھ باندھتے ہیں نا، یہ شرک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ سٹائل عبادت کی اور نماز کی حیثیت ہے. تو میں نے کہا کہ ہاتھ چھوڑ دوں؟ کہاں. میں نے کہا یہ بھی تو نماز ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ. میں نے کہا کل آپ پان کی دکان پر کھڑے تھے تو آپ عبادت کی صورت میں تھے، تو آپ نے کہا پان والے کو معبود بنا لیا. کہنے لگا کیسی بات کی. میں نے کہا آپ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے اور ہاتھ چھوڑنا تو خدا کے آگے ہوتا ہے. تو کہا میرا نیت اس کی معبود بنانے کی نہیں تھی. تو میں نے کہا دیکھو بات نیت پر آ گئی نا، تو لہذا ظاہری سٹائل پر فتوا نہیں ہوتا جب تک نیت نہ پوچھ لی جائے. اب ذرا توجہ کیجیے اس پر، کیسے حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ خدا سمجھ کر نہیں کیا گیا، وہ خدا کا محبوب سمجھ کر کیا گیا. خدا کو جو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ معبود جان کر کیا جا رہا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بڑی پیاری بات لکھی، فرماتے ہیں ان دونوں کی کیفیتیں، صورت ایک، انداز ایک، فرق جو کرے گی وہ نیت کرے گی. جس کے آگے تم عاجزی کر رہے ہو اگر اس کو واجب الوجود مان کر کر رہے ہو تو یہ تو تم نے معبود بنایا، اور اگر اس کو خدا کا بندہ اور محبوب سمجھ کے کر رہے ہو تو یہ تعظیم ہے، اس کو عبادت نہیں کہا جاتا. تو لہذا اتنا میں نے آپ کا ٹائم لیا، تو میرے دوستو جھٹ کسی کو شرک کہہ دینا معاذ اللہ یہ جھوٹ تو آسان ہے، لیکن ایمان کے تقاضے سکھانا اس میں تھوڑا پسینہ نکالنا پڑتا ہے. لیکن جب بات پوری ہو جاتی ہے تو پھر ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان اپنے حواریوں کے ساتھ اگر آ کر ٹکرا بھی جائے تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. وہ موحد کو ہٹا نہیں سکتا اور اللہ کے مومن بندوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا. اب ذرا توجہ سنیے، مزید آگے موضوع کھل جائے گا بھی، جو ہمارے پاس وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے اس میں ہم اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کر دیں گے. تو لہذا عبادت کی تعریف سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ کہتے جی آپ نے یا رسول اللہ کہا نا، یہ ندا ہے اور پکار جو ہے وہ عبادت ہے. کیونکہ حدیث پاک کے اندر الدعاء ہوا العبادہ، کہ پکار جو ہے وہ عبادت ہے. تو آپ نے یا رسول اللہ کہہ کر پکار دیا، یہ عبادت ہے. تو میں نے کہا کہ ہر پکار عبادت ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا جو کل اپنے دوست کو آپ پکار رہے تھے وہ عبادت کیوں نہیں بنی؟ نماز کے اندر تحیات میں ایوہ النبی کہہ کر نبی کو پکارتے تو عبادت کیوں نہیں بنی؟ حضرت فاروق اعظم 1500 میل دور سے حضرت ساریہ کو یا ساریہ کہہ کر پکار رہے ہیں، یہ عبادت کیوں نہیں بنی؟ تو دیکھیں یہ ضرور ہے کہ پکارنا عبادت ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ سننے والا خود سے سن رہا ہے تو یہ عبادت ہے، اور اگر یہ مانا ہو کہ خدا کے سنائے سے سن رہا ہے تو یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں، بلکہ یہ وہ ہے جس کو شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے. کیونکہ جہاں عطا کی بات آئی شرک ختم ہو گیا. کیونکہ شرک جس چیز سے ختم ہوتا ہے اور جس چیز سے واضح ہوتی توحید اور شرک کی بات، وہ دو ہی چیزیں ہیں، حقیقت اور مجاز اور عطائی عقیدہ. اگر یہ عقیدہ ہو کہ یہ خود سے نہیں خدا کے دیے سے ہے تو یہ جہاں عطا کی بات آئی تو شرک ختم، اور جہاں مجاز کی بات آئی. مثلا شرک اس لیے ہے، بعض دوست یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ شرک فی الاسماء کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں شرک کرتے ہیں. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہا جو نام خدا کے ہیں آپ بندوں کو دے دیتے ہیں، یہ شرک ہو گیا. آپ نے کسی کو غوث اعظم کہہ دیا، کسی کو آپ نے داتا کہہ دیا. میں نے کہا نہ غوث اعظم اللہ کا نام ہے نہ داتا اللہ کا نام ہے، آپ اللہ کے ناموں میں سے مجھے بتا دیں. لیکن ہاں مولانا اللہ کا نام ضرور ہے، مومن اللہ کا نام ضرور ہے. واف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، آپ اپنے نام کے آگے مولانا لگا رہے ہیں تو شرف الاسماء تو آپ نے کیا. کیونکہ مولانا رام کس کا تھا؟ اللہ کا. کس کا نام تھا؟ انت مولانا. اللہ کہ لگے نہیں وہ تو مجازن لگا رہے ہیں. میں نے کہا مجازن رب کا نام جب آپ لے لو تو شرک ہٹ جاتا ہے. یہی بات اگر سنی کہہ دے تو اس کو کرتے ہو تم. نہیں سمجھے غوث اعظم اللہ کا نام نہیں ہے. اللہ کے ناموں میں صاحب بتا دیں غوث اعظم اللہ کا نام ہے. اللہ کے 99 نام ہے, 101 نام میں سے مجھے بتا دیں کہ غوث اعظم اللہ کا نام ہے, داتا اللہ کا نام ہے, یہ تو آپ بتا دیجئے. لیکن مومن اللہ کا نام. کہنے گئے جناب توحید فی الاسماء بھی ہونا چاہیے, کیونکہ شرک فی الاسماء اللہ رب العالمین جل والا کے ناموں میں شریک کیا جاتا ہے. اور تو میں نے کہا شرک کیسے ختم ہوگا؟ کہ اس کے مخالف میں پکارا جائے. یعنی جو رب کا نام ہے وہ بندے کو نہ دو, اس کا جو الٹ ہے وہ دو. تو میں نے کہا اللہ مومن ہے تو پھر آپ کو کیا کہیں, اللہ عالم ہے تو پھر آپ کو کیا کہیں, اللہ مولانا ہے تو پھر آپ کو کیا کہیں. کیونکہ توحید بچانی ہے تو اس کا الٹا بولنا پڑے گا. اور کیا بولنا پڑے گا؟ یہ فل ان دا بلینکس آپ خود پورا کر لیں, یہ کاغذ لینے آپ خود لکھ دیں کہ آپ کو کیا بولیں. ہم بولیں تو آپ ناراض ہوں گے. اب اگر اللہ بھی مولانا آپ بھی مولانا, شرک نہیں ہوا تو میں نے کہا پھر غوث اعظم کو غوث اعظم کہنے سے شرک کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے میرے؟ تو یہ الفاظوں کے پھیر سے شرک نہیں ہوتا جب تک نیت نہ ہو. نیت مومن کی یہ ہوتی ہے کہ واجب الوجود صرف میرا رب ہے. مستقل صفات ذاتی صفات جس کی ہے وہ صرف میرا رب ہے, یہ عقیدہ اگر رہے اور بندوں کے لیے اگر یہ عقیدہ ہو جن کے لیے ثابت ہے انبیاء اور اولیاء کے لیے کہ یہ شان اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو عطا فرمائی, خود سے نہیں ہے اللہ نے عطا فرمائی, تو جہاں عطا کا عقیدہ آ گیا مجاز کا عقیدہ آ گیا تو نہ یہ ذات میں شرک ہوا نہ صفات میں شرک ہوا. یہی تو توحید ہے. اس لیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ خود سے نہیں ہے, خدا کے دیے ہوئے سے. خود سے نہیں ہے بولیے خدا کے. اب ذرا توجہ کیجئے, یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ سنیے موضوع کو. اب تیسرے مرحلے میں میں مثالوں سے آسان کرتا ہوں. مشرکین مکہ, جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ اصلا بتوں کو وسیلہ بنانا نہیں تھا بلکہ بتوں کی عبادت کرنا تھا. مشرکین بتوں کو جو وسیلہ بنانے کی بات کر رہے تھے تو لفظ وسیلہ سے شرک نہیں ہوا. ہاں یہ کفر ضرور تھا کہ وہ وسیلہ بننے کے اہل نہیں تھے, ان کو خدا نے وہ منصب نہیں دیا تھا. تو توجہ کرنا, تو ان کی غلط روش تھی کہ ایک تو خدا کی بارگاہ میں اس کو وسیلہ بنانا چاہا کہ جس کو خدا نے منصب نہیں دیا, پھر وسیلہ تو بہت دور لے گیا, اسی کو انہوں نے خدا بنا دیا. تو لہذا مشرکین کی غلط روش کہ انہوں نے ذات میں بھی اور صفات میں بھی شرک کی, قرآن نے اس کی مذمت کی, مگر ان کے غلط, ان لوگوں کے غلط نظریات کو بنیاد بنا کر محبوبان خدا جو مظہر اون الہی ہے اور اللہ کی جناب سے معزون اور اجازت یافتہ ہے اور جناب باری سے کمال یافتہ ہے, تو کافروں کے معاملے کو دیکھ کر ان پر غصہ نکالنا یہ کون سی سمجھداری ہے؟ اگر کسی شخص کا دوست چور ہے تو یہ کہہ دینا کہ جی ساری چور ہیں, ہر ایک کا دوست چور ہوتا ہے, یہ کون سی دانائی؟ تو جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے. سمجھ رہے میری بات؟ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے. تو یہاں پر دو چیزیں سمجھ لیجیے. مشرکین مکہ نے ان کو وسیلہ بنایا اللہ کی بارگاہ میں جن کو خدا نے منصب دیا نہیں تھا, ایک. اور پھر انہوں نے وسیلہ کیا بنایا؟ کیونکہ وسیلہ تو اس کو کہتے ہیں جو اصل ذات تک پہنچائے, تو وہ اتنے بے وقوف اور بدعقل تھے کہ جس کو وسیلہ بنا رہے تھے اس کو خدا بھی کہہ رہے تھے. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات خدا بھی اور وسیلہ بھی ہو؟ کیونکہ جو خدا ہے وہ وسیلہ نہیں ہو سکتا اور جو وسیلہ ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھا؟ لہذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ وسیلہ بناتے یہ شرک ہے, میں نے کہا وسیلے کو شرک کہنا یہ کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں کو دیا جائے, وسیلہ بننا یہ خدا کا حق ہی نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ وسیلہ بننا یہ خدا کا حق ہی نہیں, کیونکہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں جو ذریعہ ہوتا ہے بڑی بارگاہ میں. جب خدا خود وسیلہ بنے گا تو احمقوں وہ کس کی بارگاہ میں بنے گا؟ تو لہذا خدا کو وسیلہ کہنا یہ خدا کی توہین اور کفر ہے. اس لیے کہ شرک اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا حق بندوں کو دینا. تو شفاعت بھی خدا کا حق نہیں ہے, وسیلہ بھی خدا کا حق نہیں ہے, یہ حق ہی بندوں کا ہے. تو ہم نے اس لیے اس کو خدا کے لیے نہیں مانا, نبی کے لیے مانا. تو یہ شرک کہاں ہوا؟ یہ تو توحید ہی بنی نا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ لہذا توجہ کی. اسی لیے اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم کہ مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے اپنی مورتیوں میں خدائی وصف مانا کہ ان مورتیوں کے پاس جو یہ شانے ہیں خود سے ہے, اور مختصر سی بات انہوں نے ان کو خدا کہا, معبود کہا. ابھی پڑھتے ہیں آگے, معبود کہا. کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو خدا نہیں کہتے تھے. میں نے کہا کیوں نہیں کہتے تھے, قرآن کی آیتیں بھری نہیں پڑی آپ, ابھی آگے ہم پڑھیں گے. ان کا شرک تھا ہی یہی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں خدا کہتے تھے ان کو, اور شرک کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو واجب الوجود یا معبود ماننا. اور مسلمان جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جاہل سے جاہل اور ان پڑھ سے ان پڑھ ہو, نہ وہ ذات میں کسی کو واجب مانتا ہے, نہ صفات میں کسی کو مستقل مانتا ہے. اگر مزار پر اگر آپ کو کوئی جاہل سے آدمی مل جائے, ان سے آپ کہیں یہ خدا ہے, تو وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, اور آپ کہیں جناب ان کے پاس تو آیا کیوں ہے, یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں, یہ ہیں کون, تو کہے گا یہ خدا کے محبوب ہیں. کہ یہ معبود ہے, کہ یہ معبود کیسے ہو سکتا ہوں, معبود تو وہ ہے جس رب کو میں سجدہ کرتا ہوں. کہ یہ کون ہے, کہ یہ معبود کے محبوب ہیں. تو میں نے کہا جاہل سے, اور جب تک معبود نہ مانا جائے یا واجب الوجود نہ مانا جائے, جب تک شرک نہیں ہوتا. یہ کہنا کہ شرک صرف ان دو چیزوں سے ہوگا, یا تو خدا بنایا جائے یا واجب بنایا جائے, اس کے علاوہ شرک کسی چیز سے نہیں ہوتا. لہذا مسلمان کو کسی فتوے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اور کیونکہ بات واضح ہے, صرف نام دینے میں اگر شرک ہو جائے تو میں نے کہا جب آپ کو مولانا کہہ دیا تو شرک نہیں, جبکہ قرآن مولانا اللہ ہی کو کہتا ہے, اور مومن بھی اللہ ہی ہے نا. هو اللہ الذی لا الہ الا ھو الملک القدوس السلام المومن. اللہ بھی مومن, آپ بھی مومن. وہ کہتے جی اللہ بھی مددگار, رسول بھی مددگار, اللہ بھی مددگار, غوث اعظم بھی مددگار, یہ دونوں مدد ایک ہے, یہ دونوں میں کیسی بڑھ گئی. میں نے کہا مولانا تو ایک ہے, یہ دونوں میں کیسے بڑھ گئے, یہ دونوں میں کیسے بڑھ گئے. اب دیکھیے قرآن کریم نے کہتے ایک لفظ نہیں بولا جا سکتا. میں نے کہا قرآن میں دیکھا 28 بارے میں اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت میں نے پوری پڑھ دی آپ کے سامنے. مولا کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ایک دفعہ. کتنی دفعہ آیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. کتنی دفعہ مولا کا لفظ آیا؟ مولا کا معنی مددگار. ترجمہ کیا بنا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, اے محبوب اللہ آپ کا مددگار, وَجِبْرِيلُ جبریل آپ کے مددگار, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ساری صحابہ کی جماعت آپ کی مددگار. اب لفظ مولا ایک ہے, وہی لفظ مولا اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے, جبریل پر بھی بولا جا رہا ہے, وہی لفظ مولا صحابہ پر بھی بولا جا رہا ہے. اب ایک لفظ ہے تین ذاتوں پر بولا گیا, اور میں نہیں بول رہا, خدا خود بول رہا ہے, لیکن شرک نہیں ہو رہا. کیا مطلب؟ رب کی طرف جب بولا گیا تو اس معنی میں کہ حقیقی مولا وہ ہے, جبریل کی طرف بولا گیا تو اس معنی میں کہ خدا کی طاقت اور خدا کی عطا سے اسے مولا بنایا گیا. یا اس کو دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں سمجھداری کے ساتھ کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اے محبوب اللہ تیرا مددگار, جبریل تیرے مددگار, یہ سارے مسلمانوں کی جماعت تیری مددگار. تو سوال ہوا کہ یا اللہ, یہ کہتا ہے جب یا اللہ مدد ہے تو پھر یا رسول اللہ مدد کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا یہی میں قرآن سے پوچھ رہا تھا کہ جب تو مولا ہے تو جبریل کے مولا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھا. کہتے جب یا اللہ مدد ہے تو پھر یا رسول اللہ مدد کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا میں یہی تو قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ جب تو مولا ہے تو جبریل کو مولا بنانے کی ضرورت کیا ہے. اب میں کیوں پوچھوں؟ کیونکہ جو ہم تو پوچھنے والے تھوڑی, ہم تو ماننے والے. پوچھے تو وہ جو خود سر بنے, ہم خود سر بننے والے نہیں, کیونکہ ایجاد خدا کرتا ہے, مانتے ہم ہیں, ہم ایجاد کرنے والے نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایجاد خدا کرے گا, خدا جو کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں؟ میں نے کہا یہ شیطان کا کام تھا. یا اللہ تجھے سجدہ کیا, آدم کو کیوں؟ اللہ نے فرمایا تو کیوں کیا بولتا ہے, جب میں نے کہا کر. جبریل نے آگے سے یہ نہیں بولا کہ یا اللہ تجھے ہی سجدہ کرتا تھا, آج آدم کو کیوں, کیوں نہیں کہا, ڈائریکٹ سجدے میں گر گئے. تو پتا چلا ایجاد جو خدا کرے جبریل مان لیتے ہیں, اور اس کی ایجاد کے سامنے کیوں یہ شیطان کرتا ہے. اہل سنت وہ ہے جو کیوں نہیں کرتے, جس کو وہ چاہے تو اس کے در و بام کو بھی سننی چاہتا ہے. ذرا توجہ کریں اس پر. اب ذرا موضوع کو بالکل اختتام کی طرف ہم لے کر چل رہے ہیں, اور بات یہاں پر گویا کہ میرے دوستو واضح ہو رہی ہے. اس وقت سادے انداز میں اکثر کہا کرتا ہوں, جس سے موضوع آپ کے ذہن میں انشاءاللہ اترے گا اللہ کے فضل سے, کہ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. یا اللہ جب تو مددگار ہے تو جبریل کی کیا ضرورت, چار یاروں کی کیا ضرورت؟ تو جواب آتا ہے مددگار میں ہی ہوں, ظاہر جبریل سے ہوگا. مددگار میں ہی ہوں, ظاہر عمر کی تلوار سے ہوگا. مددگار میں ہی ہوں, ظاہر عثمان کے مال سے ہوگا. مددگار میں ہوں, ظاہر علی کے علم سے ہوگا. تو یہ ظہور ہے، یعنی دینے والا وہ ہے، دلوانے والا ان سے ہے، تو یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا، کیونکہ جس کو قاسم مانا جائے اور جس کو بانٹنے والا مانا جائے، اگر یقینہ شرک ہے تو جبریل بانٹنے والے ہیں، چار یار بانٹنے والے، دینے والا اللہ ہے، تو مددگار اللہ ہی ہے، لیکن وہ مدد ظاہر کس سے ہوئی؟ جبریل سے۔
میں جس طرح اکثر یہ کہا کرتا ہوں، سرکار پیر محلی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا
رضی اللہ عنہ کہ آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں؟ فرمایا دیکھو بھائی، جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں، پیر صاحب نے جواب کیا دیا
اعلی کلمۃ اللہ،
فرمایا جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں وہ خدا سے نہیں مانگتا۔ جملہ سنے آپ، اس کا خلاصہ۔ سرکار شیخ الاسلام اعلی حضرت پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ مجدد وقت فرماتے ہیں کہ جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں وہ خدا سے نہیں مانگتا، اور جو خدا سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا۔ وہ چکرا گیا، یہ کیا بات؟ کہ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، اور جس پر اس پر اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے تو بندہ مسلمان نہیں۔ کہہ گئے یہ کیسی بات؟ تو مولوی صاحب تھک گئے، پیر صاحب نے کہا پانی پیو۔ اس نے پانی پیا، کہا پیاس بجھ گئی؟ کہا ہاں۔ کہا کس نے بجھائی؟ کہا کس نے بجھائی؟ کہا اللہ نے۔ تو کہا پانی کیوں پیا؟ اگر کہے پانی نے بجھائی تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ تو جو مدد پانی سے ہے وہ خدا سے نہیں، جو خدا سے وہ پانی سے نہیں، کیونکہ خدا سے مدد ہے کہ تاثیر آئی، اور پانی سے مدد ہے سبب کی۔ پانی مؤثر نہیں ہو سکتا، خدا سبب نہیں بن سکتا، کاز اور فیکٹ۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ لیکن برستی کس سے؟ بادل سے، ٹھیک ہے؟ تو بادل سبب ہے، دینے والا خدا سبب، وہ بادل سبب ہے اور مؤثر خدا ہے۔ یہ بادل مؤثر نہیں ہوتا، خدا سبب نہیں ہو سکتا، تو جو مدد بادل سے ہے وہ خدا سے نہیں، جو خدا سے ہے وہ مدد سے بادل سے نہیں۔ یعنی سبب سے جو مدد ہے وہ تاثیر حقیقی کی نہیں، وہ سببیت کی ہے، اور خدا سے جو مدد لی جاتی ہے وہ سببیت کی نہیں، وہ تاثیر کی۔ تو لہذا جو مدد ولی سے ہے وہ خدا سے نہیں، جو خدا سے ہے وہ ولی سے نہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے میری بات؟ یعنی جو مدد پانی سے ہے وہ خدا سے نہیں، کیونکہ پانی مؤثر نہیں، مؤثر خدا ہے، لیکن اس کی تاثیر پانی سے ظاہر ہوئی، تو پانی اس کے لیے بنا کاز، سبب۔ خدا سبب نہیں بن سکتا اور پانی مؤثر نہیں ہو سکتا، لہذا دونوں بیچ میں ہیں، یعنی دونوں باتیں چل رہی ہیں۔ تو لہذا جو نظریہ ہمارا پانی کے بارے میں، وہ خدا کے بارے میں نہیں، تو جو خدا کے بارے میں وہ پانی کے بارے میں نہیں۔ تو اسی کو سمجھے، جو مدد پانی سے وہ خدا سے نہیں، جو خدا سے وہ پانی سے نہیں۔ تو جس طرح عالم اسباب میں سبب واسطہ ہے، دینے والا خدا ہے، تو لہذا ولی واسطہ ہے، دینے والا خدا ہے۔ شرک کہاں سے آ گیا؟ نہیں سمجھا؟ لوگ کہتے کہ وسیلہ ہے نہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ کون سے عالم میں رہتے ہیں؟ کہتے ہم اس عالم میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس عالم کا نام کیا؟ کہنے کہ عالم اسباب۔ میں نے کہا اسباب کیا ہے؟ کہنے کہ سبب کی جمع ہے۔ میں نے کہا سبب کس کو کہتے ہیں؟ کہ واسطے کو۔ میں نے کہا یہ دنیا ہی عالم میں واسطہ ہے؟ نہیں سمجھا؟ کتنا، دیکھیے میں بڑے دکھے دل سے کہتا ہوں، سخت الفاظ نہیں کہتا، یہ کس قدر نادانی اور کس قدر جذباتیت ہے۔ یہ زیادہ آیتیں بتوں والی پڑھتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے پڑھ لی، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کبھی آپ نے وہ پڑھی جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرمائی؟ اب مثال کے طور پر تھوڑا سے آگے چلیے، میں اس کو آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ مشرکین کا ایک عمل تھا، یہ آخری بات ہے یہاں پر توجہ کرنا، جس سے موضوع اور تھوڑا کشادہ ہوتا ہے۔ مشرکین کا خاص یہ عمل تھا کہ وہ، ان کی شرک کی جڑ کیا تھی؟ تو قرآن کریم نے ان کے قول کی حکایت کی ہے، اب کسی کو چاپلوس بننے کی، ان کے ترجمان بننے کی ضرورت نہیں، قرآن نے اس مسئلے کو کلیئر کیا۔ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 3، آیت نمبر 3 سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے مقابلے میں ولی بنائے۔ اب وہ ولی بنائے تو لعنتی، اور اللہ خود اپنے محبوبوں کو ہمارے لیے ولی بنا دے تو جنتی۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ فرماتا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ کون؟ یہ کافروں نے ہمارے مقابلے میں ولی بنا رکھے، ان کافروں نے ہمارے مقابلے میں ولی بنا رکھے۔ یہ جلال کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو ولی بنایا کب تھا، اور تمہیں کس نے اتھارٹی دی کہ جس کو چاہو ولی بنا دو؟ تو ہم اپنے بارگاہ کے اولیاء خود بنائیں گے۔ اب دیکھو، مشرکین اگر کسی کو ولی بنائیں تو یہ کفر ہے۔ اب کوئی کہے جناب، اب میں کہتا ہوں صرف وسیلہ نہیں، تو ولی بھی بناتے تھے، وہ تو اولیاء مددگار بھی بناتے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر کیا انما ولیکم اللہ، اے مومنوں سن لو، بے شک ضرور بضرور اللہ تمہارا ولی و رسول ہو اور رسول تمہارے ولی. اور والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ ہم راکعون. اور امت کے ہر پرہیزگار تمہارے ولی. اگر کافر ولی بنائیں تو لانتی. اور خدا نے ہمارے لیے ہر ولی کو ولی بنا دیا, ہر پرہیزگار کو ولی بنا دیا تو ٹھیک, یعنی جس کو بنانا تھا اگر ان کی طرف جائیں تو خدا راضی ہوتا ہے, اور جن کا یہ منصب نہیں تھا ان کی طرف جائیں تو خدا ناراض ہوتا ہے. نہیں سمجھا؟ تو لہذا کافروں کے غلط استدلال کو بنیاد بنا کر جو سچے اولیاء ہیں ان پر غصہ کیوں نکالا جاتا ہے؟ کافروں کے اگر غلط ذریعے کو پکڑنے کی وجہ سے ان کی غلط روش کو بنیاد بنا کر جو اصلا وسیلے بنے ان کا رد کیوں کیا جاتا ہے؟ اور بھائی غصہ نکالنا ہے تو کافی, اس لیے ہم کہتے ہیں صرف کافروں کی مذمت میں جو آیتیں اتری ہیں اس کو ہی نہ پڑھا کرو, اللہ کے محبوبوں کی بھی آیتیں پڑھو تاکہ پتا چلے کہ دھتکارے ہوئے کون ہیں اور قبول کیے ہوئے کون ہیں. اب مثلا دیکھیے اللہ نے خود یہ فرق واضح کیا, سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ جلال سے فرماتا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک دھوکے باز ہو, ایک آدمی ہو, ایک آدمی ہو, خدا نہ خواستہ اس کے والد نے کوئی دھوکہ کر دیا ہو, اب لوگ کہیں کہ تیرا باپ بھی دھوکے باز ہے اس لیے کہ اس کا باپ دھوکے باز تھا, تو اس کو کتنا غصہ آئے گا کہ میرا باپ تو پرہیزگار ہے, صرف اس کا باپ اگر دھوکے باز تھا تو میرا باپ ہونے کی وجہ سے, کہ صرف باپ ہونے کی وجہ سے یہ میرا باپ دھوکے باز ہو گیا, یہ تو پرہیزگار ہے, اس کو جلال آئے گا نا. بھائی دھوکے باز کو دھوکے باز کہا جائے لیکن جو پرہیزگار ہے اس کو پرہیزگار کہا جائے. ہمارے پڑوسیوں کو فکر یہ لگی ہے کہ صبح شام ولیوں سے دشمنی رکھ کر آیات پڑھتے ہیں. میں نے کہا ان کو خدا نے محبوبیت کا منصب دیا ہے, کبھی اس محبت سے آپ آیت پڑھیں تو آیتیں کھل کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. ان کو کہا گیا کہ یہ مل کر مکھی نہیں بنا سکتے, اور اپنے محبوبوں کے بارے میں فرمایا کہ میرا عیسیٰ پھونک مارے تو مردے زندہ کر دیتے ہیں. فرمایا انی اخلق لکم من طین کحیات الطیر, ہمارا عیسیٰ, ہمارا محبوب بندہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے ایک مورت بناتا ہے اور فانفخ فیہ, اس میں پھونک مارتا ہے, فیکون طیرا باذن اللہ, اور وہ پرندہ ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ تو اللہ زندہ کرتا ہے نا, تو میں نے کہا تیری پھونک پر کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا آزمان ہے, آزمان ہے, آپ مٹی کا پرندہ بنائے پھونک مارے اگر پرندہ اڑ جائے, لیکن اگر محبوب عیسیٰ علیہ السلام اگر پھونک مارے فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, کہتے زندہ تو اللہ نے کیا نا, لیکن میں نے کہا پھونک بھی تو محبوب کی تھی نا, پھونک بھی محبوب کی تھی. یہ مقابلے کی بات نہیں کر رہا, یعنی اللہ خود عزت دینا چاہتا ہے کہ میرے محبوبوں کی شان تو اتنی ہے کہ اگر وہ پھونک بھی مارے تو ہم زندگی عطا فرما دیتے ہیں. تو اب اگر یہ آیت جو قرآن کے اندر موجود ہے کہ یہ سارے بت مل کر مکھی کا پر نہیں بنا سکتے, تو میں نے کہا یہ آیت تو آپ نے پڑھی ہے, کبھی اللہ کے محبوبوں کے بارے میں یہ بھی تو آیت پڑھ دیں آپ کہ وہ پھونک مارتے تھے تو اللہ پرندہ زندہ کر دیتا تھا. کہتا ہے زندہ تو اللہ نے کیا نا, تو میں نے کہا اب بھی تو اللہ ہی زندہ کرے گا نا. کہاں؟ میں نے کہا پھونک مار کے دیکھ لے. میں نے کہا اب بھی تو زندہ اللہ ہی کرے گا نا, پھونک مار کے دیکھ لے. میں نے کہا تیری پھونک پر زندہ نہیں کرتا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک پر زندہ کرتا ہے. اس لیے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوبوں کو اتنا اٹھاتے ہیں اور ان کی وہ شانیں بتاتے ہیں جو کچھ نہ کر سکے وہ ہمارے محبوب کر کے دکھاتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ شفا نہیں دے سکتے, یہ کچھ نہیں دے سکتے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کتنا مشہور ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کے فراق میں رو رو کے بنائی ان کی کم ہو گئی, اور بھائی جب آ گئے اور بھائیوں نے حسد کیا تھا اور اس حسد کو وہ سہتے رہے, حسد کو وہ سہتے رہے, اللہ نے بادشاہ بنا دیا, کسی کو شکایت بھی نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ بڑی محبت کرتے تھے, باپ سے بھائی کو یعنی ان کے بیٹے کو لیا اور اندھے کنویں میں پھینک دیا, اور ان کے کرتے کو بکری ذبح کر کے اس کے خون سے آلودہ کیا, اور باپ سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے کھا لیا. اور وہاں سے قافلہ قریب سے گزرا تو ان قافلے والوں نے جیسی پانی کا ڈول ڈالا تو ڈول میں بیٹھ کر حضرت یوسف باہر آئے تو وہ حیران ہو گئے, اتنا خوبصورت بچہ, یہ فرشتہ تو نہیں ہے. تو بھائی فوراً بھاگتے ہوئے آئے, کیونکہ روزانہ نظر رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو جو نکال کے لے جائے اور یوسف یہ کہہ دے کہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کا بیٹا ہوں. تو فوراً بھائی اس وقت پہنچ گئے, جو بھائی تھے وہ پہنچ گئے, اور قافلے والوں سے کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا ہمارے گھر سے بھاگا ہوا غلام ہے. انہوں نے کہا غلام جو ہوتے ہیں وہ ایسے چہرے والے ہوتے ہیں؟ کہ یہ چوری کر کے بھاگا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ یہ ظلم کم نہیں کہ تم نے مجھے باپ سے جدا کیا,
حضرت یوسف علیہ السلام نے وضاحت نہیں کی، وہ کہہ سکتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن صبر جمیل اللہ عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے.
اور حضرت یوسف نے اس راز کو اپنے سینے کے اندر دفن کیا اور کچھ نہیں کہا، اور حال کیا ہوا، اس صبر پر اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا، اور یہی سارے بھائی بھکاری بن کر ان کے پاس آئے، اور جب دروازے کے آگے آ کر علیہ کھڑے ہو گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ علم ہو گیا کہ میرے باپ کی بنائی چلی گئی، تو آپ کمرے کے اندر گئے اور جو جبہ آپ نے پہنا ہوا تھا وہ اتار کر لائے اور بھائیوں کے ہاتھ میں دیا، فرمایا لے جاؤ اذ ہبو بی قمیص ہذا، میرا یہ قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہی ابی. یہ کہتا ہے جی معجزے اختیار میں نہیں ہوتے، تو میں نے کہا خود بخود قمیض جا رہی ہے یا اپنے ارادے سے دے رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میرا قمیض لے جاؤ. یہ کہتا ہے جی نبیوں کو معجزے میں اختیار نہیں ہوتا، تو میں نے کہا جو مرضی سے دے رہے ہیں یہ اختیار نہیں تو کیا ہے، نہیں دیتے تو کیا ہوتا، جبے کی جگہ لاٹھی دے دیتے، پتھر دے دیتے، کوئی مٹی اٹھا کر دیتے، لیکن قمیض دے رہے اور جملہ کہہ رہے اذهبوا لے جاؤ، تو یہ اختیاری جملے نہیں ہے. بقمیصی ہذا میرا قمیض، بقمیصی ہذا میرا یہ قمیض لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، فیاتی بصیرہ کپڑا ڈالو گے آنکھ آ جائے گی. حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ جیسے ہی حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈال کر ہٹایا گیا ان کی آنکھیں آ گئی، کہنے لگے یہ آنکھیں تو اللہ نے دی. میں نے کہا اب بھی اللہ ہی دے گا، اب بھی اللہ ہی دے گا. یوسف علیہ السلام کا صرف جبہ رکھا گیا تو آنکھ آ گئی. میں نے کہا یہی ہم بتانا چاہتے ہیں، کفار نے جن کو بنایا تھا ان کی حیثیت نہیں تھی، اس لیے ان کو لانتی کہہ کر رد کیا گیا، اور جن کو خدا نے بنایا تو ان کے جبوں کی شانوں کو بھی خدا نے بیان کیا ہے. ان کی جبوں کی شانوں کو بھی خدا نے. اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ یہ تھا کہ قرآن یہ سورہ آل عمران میں فرماتا وہ ابری الاکمہ والابرص واحی الموت باذن اللہ، کہ حضرت وہ ابرے ہو برا یبرو معنی شفا دینا، اب جا کے مصباح اللغات اٹھا کر دیکھیں، المنجد اٹھا کر دیکھیں، برا یبرو کا معنی شفا دینا. اللہ فرماتا ہے بول عیسیٰ ابرے ہو، تو یہ اللہ نہیں کہہ رہا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں واحد متکلم ابرے ہو، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، کیونکہ سارے متکلم کی صیغہ انی بے شک میں، اخلوق میں تخلیق دے سکتا ہوں، یہ صیغہ ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ ایسے تھے کہ اس دور میں نابینا کوڑ کے مرض کافی لوگ تھے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی توحید کسی کو بیان کرتے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے پاس کوئی مرہم اور دوائی ہے ہمارے نابیناؤں کے لیے، ہمارے کوڑیوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا میں رسول ہوں، تمہیں ہدایت کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ نے فرمایا محبوب پھر شان بتا، دوں گا میں جاری تیرے ہاتھ سے کروں گا. اب لیکن جملہ کیا ہے سنیے ذرا، توجہ کے ساتھ گفتگو ختم ہو رہی ہے ایک اہم نقطے کے ساتھ، جو روز مرہ سنیوں کو شرک فتوے سے نوازا جاتا ہے. یہ تم کیسے کہہ رہے ہو ولی نے شفا دے دی، یہ کیسے کہہ رہے ہو نبی نے شفا دے دی؟ میں نے کہا جب نبی خود کہہ دے میں شفا دے رہا ہوں تو، اب ذرا توجہ کرنا، نبی کیا کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ ابرے او میں شفا دیتا ہوں، وہ ابرے الاکمہ والابرص میں شفا دیتا ہوں کوڑ کے مرض والوں کو اور اندھے کو. کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی چادر کوڑی کے منہ پر لگاتے، جسم پر لگاتے تو کوڑ کا مرض ہٹ جاتا، اندھے کے منہ پر رکھتے تو اس کی آنکھیں آ جاتی. امام سیوطی نے لکھا کہ ایک دن میں 50,000 کوڑی اور نابینا ہے. آپ نے اپنی ایک چادر اپنے ایک مرید کو دی، فرمایا تو وہاں سے شروع میں یہاں سے، جس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، فرمایا جس کے چہرے سے ہاتھ پھیرتے، نابینا کے چہرے سے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھ آ گئی، کوڑ کے مرض پر ہاتھ پھیرا تو اس کو شفا مل گئی. لیکن جملہ کیا بولتے تھے؟ ابرے او میں شفا دیتا ہوں، ابرے او میں شفا دیتا ہوں کوڑ والے کو، آنکھ والے کو. وہ احیی الموت باذن اللہ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے اذن سے. یہ کہتے دیکھیں نا، اللہ کا اذن کہہ کر بات تو پتا چل گئی نا کہ اللہ کے ذریعے شفا ہوئی، لیکن میں نے کہا جملہ کیا کیا تھا؟ میں کرتا ہوں. میں نے کہا اذن کو تو آپ چھوڑتے ہیں، آپ تو ظاہری الفاظ میں پکڑتے ہیں. میں نے کہا سنی یہ کہتا ہے جی غوث آدم دے رہے ہیں اللہ کی عطا سے، کہیے اللہ کی عطا سے تو پھر غوث آدم پہلے کہہ لوں. میں نے کہا جب زندہ اللہ کر رہا تو حضرت عیسیٰ بھی اس میں کیوں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں جھگڑے کے لیے نہیں بات کر رہا، یہ صلح کے لیے بات کر رہا. قرآن کی ان آیتوں کا ہم جہالت میں انکار نہ کر جائیں میرے دوستوں، اللہ کے محبوبوں سے ہم انکار کر کے ہم میرے دوستوں باغی نہ بن جائیں، اس حوالے سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کرنا. یہ کہتے ہیں یہ جملہ کہنا شرک ہے کہ نبی نے شفا دی، یہ کہنا شرک ہے. میں نے کہا اگر یہ جملہ کہنا شرک ہے کہ نبی نے میں نے شفا لی نبی سے، اگر یہ کہنا شرک ہے تو نبی کا یہ کہنا میں نے شفا دی، یہ کیسے توحید ہے؟ جب نبی کا یہ کہنا توحید ہے کہ میں شفا دیتا ہوں تو میں کہوں میں نبی سے شفا لیتا ہوں، یہ بھی توحید ہے، کیونکہ لینا بعد میں دینا پہلے ہے. تو جب اس کا دینے کا جملہ شرک نہیں ہے تو میرا لینے کا جملہ شرک کیسے ہو گیا؟ سمجھ؟ کیونکہ جملوں پر فتوے لگتے ہیں نا، الفاظوں پر فتوے لگتے ہیں. نہیں سمجھا؟ یا آپ نے کہا کہ میں نے نبی سے شفا لی، تو میں نے کہا نبی کہتا ابرو میں نے شفا دی. میں نے کہا جب نبی یہ کہے میں شفا دیتا ہوں اور قرآن ہے، اللہ خود ان کے قول کی ہدایت کر رہا ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ نے نہیں، اللہ نے کہا. حضرت عیسیٰ نے تو اس وقت کہا تھا، لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اللہ نے ان کے قول کو پسند کر کے یہ جملہ، خود اللہ نے ان کا حکایت کیا، ابرو میرے عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں شفا دیتا ہوں. تو خدا کو یہ جملہ کتنا پسند آیا کہ میرے محبوب نے کہا میں شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو میں نے کہا چلو پورا کر لیتے ہیں. اگر نبی یہ کہے کہ میں شفا دیتا ہوں اللہ کے اذن سے، یہ شرک نہیں، تو میں کہوں کہ میں نبی سے شفا لیتا ہوں اللہ کے اذن سے، تو یہ شرک کیوں ہوا؟ اب میرے دوستو، گفتگو اس حوالے پر ختم ہوتی ہے جو سورہ زمر کا ایک آخری حوالہ ہے، کیونکہ آج اس موضوع کو کمپلیٹ کرنا تھا. اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید ذکر کرتا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا لیے ہیں. تو صرف انہوں نے اولیاء نہیں بنائے تھے، صرف بت نہیں بنائے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آگے قرآن کیا کہتا ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور جنہوں نے اللہ کے سوا ولی بنائے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں. اب یہ آیت پڑھی جاتی کہ دیکھو تم بھی یہ کہتے ہو نا کہ غوث پاک ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تم بھی یہ کہتے ہو نا کہ خواجہ غریب نواز ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، تم بھی یہ کہتے ہو نا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب کر دیں. یہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ اللہ قریب کر دیں. میں نے کہا ایسا ظلم نہ کرو. کافر یہ جملہ اس کے لیے کہتے تھے جو اہل نہیں ہے، اور مسلمان اس کے لیے کہتے جن کو خدا نے خود بنایا ہے. ایک بات، آپ قرآن کے نام پر گستاخی نہ کریں، قرآن کے نام پر انبیاء کی گستاخی نہ کریں. انہوں نے کہا دیکھو تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. میں نے کہا بالکل رکھتے ہیں، اور یہ ہے قرآن کے اندر. ہم کیا رکھتے ہیں؟ اللہ نے بنایا ان کو، ہم کون ہوتے ہیں رکھنے والے؟ ان کو بنایا خدا نے، ہم تو مان رہے ہیں. جھگڑا خدا سے کرو، ہم سے کیا کر رہے ہو؟ کہا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ غوث پاک خدا کے قریب کرتے ہیں، فلا ولی خدا کے قریب کرتے ہیں. کہا دیکھو کافر بھی یہ کہتا تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہمارے بت ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں. میں نے کہا ترجمہ کر رہے پھر بھی نہیں سمجھ رہے. وہ پہلے کہہ رہا نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ان کا شرک قریب کرنے کا وسیلے کا نہیں تھا، معبود بنانے کا. قرآن نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں تاکہ یہ بڑے معبود کے قریب کر دیں. میں نے کہا ان کا شرک قریب والا عقیدہ بعد میں تھا، اصلا یہ تھا کہ وہ اس کو نعبدہم، قرآن کہہ رہا ہے ظالم آدمی، قرآن کہہ رہا ہے ما نعبدہم، غور نہیں کر رہا آگے جا رہا ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی کہ وہ خدا کے قریب کر دے. میں نے کہا جب عبادت کر لی اس کی تو پھر کس کے قریب کرے گا وہ؟ معاذ اللہ علیہ وسلم. پتا چلا مومن جن کو وسیلہ بناتا ہے ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی عبادت کرتا ہے اس کو وسیلہ نہیں بناتا. بولنا سبحان اللہ. اتنا واضح فرق اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہمارا کام ہے وما علیہ الا البلاغ، پہنچانا، دل میں اتارنا نہیں. سمجھ رہے؟ مومن کافر وہ ہے جس کو وسیلہ بناتا ہے اس کو خدا بھی بناتا ہے، مومن وہ ہے جس کو خدا بناتا ہے جس کو خدا مانتا ہے. یہ بنانے کے لفظ جتنے میں نے کہے ماننے کے حکم میں، ٹھیک ہے؟ تو جن کو مومن خدا مانتا ہے، جس کو مومن خدا مانتا ہے اس کو وسیلہ نہیں مانتا، اور جس کو وسیلہ مانتا ہے اس کو خدا نہیں مانتا. کیونکہ خدا کو وسیلہ کہو گے تو کفر ہے، یہ تو توہین ہے. کیونکہ وسیلہ تو واسطہ ہوتا ہے بڑے کی بارگاہ میں، اور معبود خود وسیلہ بن جائے تو وہ کس کی بارگاہ میں جائے گا؟ معاذ اللہ. سمجھ رہے؟ لیکن میرے دوستو گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں، جھگڑا بھی ختم. یہ آیت صحابی کی زبان سے سن لیں، اور میں دنیا بھر کے محققین اس وقت پوری دنیا میں مجھے سن رہے ہیں، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ کتاب اٹھائیں اور غور کریں اور اس کو دیکھیں. جامع المستدرک کے اندر امام حاکم نے بخاری مسلم کی شرط پر یہ حدیث نقل کی ہے، اور زہابی کی توثیق کے ساتھ
یہ آیت لے کر ایک بندہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گیا.
بولیے سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس, کیونکہ یہی آیت استعمال کی جاتی ہے اولیاء کے خلاف. بس پانچ دس منٹ رکھیں آپ, کیونکہ اب اس کے لب لباب اور خلاصہ ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بخاری شریف کے اندر, جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے, انہوں نے خوارج کی عادت بتاتے برمایا, صحابہ کے دور میں یہ پیدا ہو گئے تھے. ان کی عادت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ, وہ فرماتے کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالیٰ, بخاری شریف کے حدیث ہے, کہ میں آج کل مدینہ منورہ میں اس کے گرد نوا میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو بڑے بدترین اور شریر ہیں. کسی نے پوچھا حضور, کوئی کہہ گا شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا الفاظ بخاری کے, شرار خلق اللہ تعالیٰ, اللہ کی مخلوق میں سب سے شرارتی شیطان, بدترین لوگ. فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا داڑیاں منڈتے ہیں؟ فرمایا نہیں. کیا وہ مندروں میں جاتے ہیں؟ تو کہا اگر ایسا ہوتا تو واضح ہو جاتے, اتنے سخت جملے میں نہ رہا تھا. کہا نہیں, وہ آتے بھی مسجد میں, نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, رکوع بھی کرتے ہیں, داڑیاں بھی ہیں, پگڑیاں بھی ہیں, سفید کپڑے بھی ہیں. تو حضور پھر وہ شرارتی کیسے ہو گئے؟ فرمایا شرارتی اس لیے ہوئے کہ انطلقوا الی آیۃ نزلت فی الکفار فجعلوها للمؤمنین. وہ آیتیں جو اللہ نے کفار اور بتوں کی مذمت میں ان کی برائی متاری ہے, اس کو ولیوں اور نبیوں اور مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے, وہ کہتے تھے ما نعبدہم, وہ کہتے تھے ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے قریب ہم ہو جائیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, وہ کہتے کہ دیکھو وہ وسیلہ بنانے کی وجہ سے کافر ہوئے. میں نے کہا اگر وہ وسیلہ بنانے کی وجہ سے کافر ہوئے تو پھر رب کریم کو کیا کہو گے؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 ہے, اللہ فرماتا وابتغوا الی الوسیلہ, اے میرے قریب ہونے کے وسیلہ ڈھونڈو. اب کیا کرو؟ میں نے کہا مولوی صاحب یہ لوجک تو آپ, یہ مخمصہ آپ ختم کرو. اگر مشرکین کا شرک یہ تھا کہ وہ وسیلہ ڈھونڈتے تھے, تو المائدہ کی آیت, یہ تو سورہ زمر کی آیت میں تو یہ تھا کہ وہ وسیلہ ڈھونڈتے تھے اس لیے وہ کافر ہو گئے. تو میں نے کہا المائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے خود کہا وابتغوا الی الوسیلہ, میرے قریب آنا ہے تو ذریعہ ڈھونڈو. لفظ وسیلہ ہے. ایک بندہ کہے گا وسیلہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا دیکھیں سورہ المائدہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. کہنے لگا نہیں نہیں اس سے مراد تو حج ہے. میں نے کہا وہ تو چھوڑیں, وسیلہ لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ آپ تو یہ ارشاد فرما رہے تھے نا عقل کل ہو کر کہ وسیلہ کہیں لکھا ہوا. میں نے کہا سورہ المائدہ آپ جاگ رہے ہیں؟ باہر والے زیادہ جاگتے ہیں, کیونکہ جو دکھی ہوتا ہے وہ درد کو زیادہ محسوس کرتا ہے, مرہم کو زیادہ محسوس کرتا. آپ بھی روشن چہرے والے ذرا توجہ رکھیں. قرآن یہ کہتا وابتغوا الیہ الوسیلہ, میرے قریب ہونے کے لیے اللہ فرماتا وسیلہ ڈھونڈو. کہ لگا نہیں اس سے مراد تو دعا کرنا ہے. میں نے کہا کوئی بھی مراد ہے, مراد پر تو بات ہی نہیں ہو رہی, وہ تو بعد میں ہوگی. آپ نے یہ جلال میں فرمایا تھا اور فقیر کے اوپر الزام لگایا اور ہم پر کفر کے فتوے ٹھوک دیے آپ نے کہ وسیلہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا. میں نے کہا آیت نمبر 35 میں الوسیلہ وابتغوا الیہ ال, بولو وابتغوا الیہ ال. میں نے کہا وسیلہ لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ واو سین یا لام تا ہا, وسیلہ ہے کہ نہیں؟ کہا لکھا ہوا ہے. اب اس سے مراد, میں نے کہا مراد چھوڑے, پہلے آپ توبہ کریں. اس لیے کہ آپ نے یہ کہا نا کہ قرآن میں وسیلہ کہیں نہیں, تو یہ آپ نے ایک بات کی جبکہ قرآن میں تھا, تو یہ آپ نے قرآن کی آیت کا انکار کیا اور یہ غلط بات تھی. اس پر آپ توبہ کریں, ہم مسلمان ہیں, پھر آپ سے بات کریں گے. انہوں نے کہا جی چلو توبہ کر. میں نے کہا کوئی ناراضگی, کوئی ذلیل نہیں کر رہے آپ کو. تو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ لکھا ہوا ہے؟ فرمانے لگے جی بالکل لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اب توبہ کر لیا آپ نے, چلو اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے گناہ معاف کرے, اب آئیے. اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہ معاف کرے, اب آئیے. اس سے مراد دعا ہے, اس سے مراد نماز ہے. میں نے کہا جو نماز ہے وہ وسیلہ بنے اور نمازی نہ بنے. نہیں سمجھا آپ؟ کہتے جی اس سے مراد ہے نماز وسیلہ بن سکتی ہے. میں نے کہا نماز کون سی دکان پہ ملتی ہے؟ نماز کا خود کوئی وجود ہے نمازی کے بغیر؟ بولو نا. نماز کا خود وجود ہے نمازی کے بغیر؟ نہیں. تو میں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ جناب نماز تو وسیلہ بنے, لیکن جو نمازی ہے جس کی نماز خدا نے قبول کی اس کے ارادے اختیار سے, وہ وسیلہ نہ بنے. میں نے کہا چلو اگر یہ بات کرتے ہو تو ہم بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے جی ذات کا وسیلہ نہیں ہوتا, عمل کا ہوتا ہے. تو میں نے کہا چلو عمل کی طرف آ جاؤ, ہم کسی چرسی کو وسیلہ نہیں بناتے لیکن ولی کامل کو بناتے ہیں. تو پتا چلا اس کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس کا عمل برا تھا, اس کو بنایا اس لیے کہ اس کا عمل اچھا تھا. میں نے کہا سلوشن پہ آ جائیں, سلوشن پہ آ جائیں آپ,
اتفاق پر آ جائیں, چلے عمل پر ہی آ جائیں آپ, تو عمل پر وسیلہ ہو گیا. لیکن میرے دوستو ذرا گفتگو سنیے اور بات میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. یہ وسیلے والی آیت لے کر ایک بندہ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس پہنچا, مستدرک کے اندر موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان جو صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کے رازدار ہیں.
وقت نہیں میرے پاس, آگے انشاءاللہ بحث کروں گا جب فاروق اعظم زندگی رہی انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کی فضل سے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جب منقبت پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا. لیکن حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہیں جن کو سرکار نے خفیہ راز بتائے تھے. یہ اسکینر مشین ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب لوگ بہت زیادہ مسلمان ہوئے تو پتا کیسے, کیونکہ اسلام تو دل کی صفت ہے نا, ایمان تو دل کی صفت ہے, کفر بھی دل کی صفت ہے. اب کیا پتا چلے بندہ کافر ہے مومن ہے, منہ سے تھوڑی پتا چلتا. تو حضرت فاروق اعظم ان کے آگے سے بندے کو گزارتے تھے. بولو نا سبحان اللہ. یوم فاروق اعظم میں بات کریں گے. ان کے آگے سے گزارتے تھے, یہ صرف چہرہ دیکھتے تھے اور یوں کرتے تھے. تو فاروق اعظم اس کو قریب بلا کر ہاتھ ملاتے تھے. اگر یہ دیکھ کر اگر سر جھکا لیتے نا, فاروق اعظم کہتے ہیں سب سے پیچھے کرو. جس طرح آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں جب آپ کا بیگ جاتا ہے اسکینر مشین پر, ہاں, تو سامنے, یہاں تو بہت کم ہے, باہر دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ادھر بیٹھا ہوتا مشین پر وہ آفیسر کی طرف اشارہ, یوں اشارہ کرتا ہے, کہتے اوکے گو. اور اگر وہ دیکھے نہیں تو کہتے چل سائڈ میں آ جا, ہاتھ دکھاؤ, پھر ہاتھ دکھاتے, چھوٹی سی پرچی لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر تحقیق شروع ہو جاتی. تو حضرت حذیفہ بن یمان ایک اسکینر مشین ہے. کس کے, ظاہر کے نہیں باطن کے. میں نے کہا حضور کے جوتوں کو چومنے والا غیب کو اتنا جاننے لگا, تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی شان عطا فرمائی ہوں. یہ لڑائی کے لیے بات نہیں کر رہا, نبی سب کے ہیں, کلمہ سب پڑھتے ہیں, اللہ اس امت میں اتحاد دے. لیکن دیکھیں شان اللہ نے کیسی عطا فرمائی. ایک بندہ کہنے لگا مجھ سے, یہ شان تو اللہ نے نبی کو دی. میں نے کہا بیان بھی اللہ نے کی, بات آدھی نہ کیا کرے نا, پوری کیا کرے, ایسے پوری پوری کیا کرے. کہتے یہ تو ساری شان اللہ نے دی ہے. میں نے کہا بیان بھی اللہ نے کی. کہ یوسف علیہ السلام کو شان اللہ نے دی. میں نے کہا بیان بھی اللہ نے دی. تو کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے مان لیا نا اللہ نے دی کہا. میں نے کہا مائک پاک اس کو بیان بھی کر دیں آپ, کیونکہ دونوں سنت ادا ہو جائے, دی بھی اللہ نے, بیان بھی اللہ نے کی. بولیے نا سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, اب اتنے بڑے صحابی کے پاس جب یہ آیت لے کر ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا حضور یہ ذرا بتائیے, آیا آپ کے پاس اور کہنے لگا, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا, اس آیت میں وسیلہ جو ہے بھولنا نہیں, آیت نمبر 35 سورہ المائدہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. اگر اس سے نماز بھی مراد لے تو میں نے جواب دے دیا اس کا, کیونکہ اولیاء کا وسیلہ بھی اس لیے ہے کہ ان متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں. ایک بات سمجھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہاں سے ذات بھی مراد ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کا وسیلہ اور نمازی کا نہ ہو؟ یہ کہتے ہیں آپ نا ولی کی جو دعا ہے نا اس کا وسیلہ دیں, ولی کی جو نمازیں اور نیکیاں ہیں نا اس کا وسیلہ دیں, ولی کا وسیلہ نہ دیں. میں نے کہا نیکیاں ولی کی بغیر پائی بھی تو نہیں پائی جا رہی, اس نے کی, اگر وہ نہیں کرتا تو کیسے پتا چلتی کہ ولی. یہ تو میں, میرے پاس الفاظ بھی نہیں اس کو میں ایکسپلین کیسے کروں, یہ کتنا بھونڈی بات ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اس کو کس طرح گویا کہ ایکسپلین کریں, اس کو کس طرح سمجھائیں, ذرا توجہ رکھیں اس پر آپ. تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ میں بات آپ کی خدمت میں یہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. درس نظامی کے طلباء بھی یہاں موجود ہیں, ان سے میں کہوں گا اپنی کتابیں مضبوط پڑھو لیکن اپنے عقیدے کو بھی مضبوطی سے پکڑو, کیونکہ تمہارے کاندھوں کے اوپر دین کی بنیادیں ہیں, ذمہ داریاں ہیں, اور تم نے آگے چل کر یہ باتیں بیان کرنی. یہ نہیں کہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد تمہیں پتا ہی نہیں کہ مسئلہ کیا, یہ جلسہ ہم نے تمہارے ہی لیے لیا رکھا ہے. تو لہذا یہ استاذوں کی بات جو ہم تک پہنچی یہ آپ تک ہم منتقل کریں. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی اللہ عافیت فرمائے, لیکن اب تمہارا مستقبل, تمہاری جوانی, تمہارا مستقبل تمہارے سامنے روشن ہے, اللہ دراز فرمائے. اب دین کی خدمت کے لیے اور گنبدوں کی حفاظت کے لیے تم نے اس بات کو سمجھنا ہے. تم ہو جاؤ ولیوں کے پھر بے فکر ہو جاؤ, پیسہ اتنا آئے گا رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تمہارے پاس. پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا, ٹوشن کے پیچھے نہیں بھاگنا, ولیوں کی شان کے لیے رات رات جاگ کر حوالے یاد کرنا. تم اللہ کے محبوبوں کو یاد رکھنا, رحمت تمہیں یاد رکھے گی. اپنی ذات کو یاد رکھو گے, رحمت تمہیں چھوڑ دے گی. اللہ کے محبوبوں کو یاد رکھو گے, اکابر کو یاد رکھو گے, امام احمد رضا کو یاد رکھو گے, مجدد الفسانی کو یاد رکھو گے, سرکار مفتی احمد یار خان کو یاد رکھو گے، سرکار مفتی وقار الدین کو یاد رکھو گے، سرکار عبد المصطفیٰ زری کو یاد رکھو گے، سرکار مفتی ظفر علی نعمانی کو یاد رکھو گے، سرکار علامہ غزالی زماں کو یاد رکھو گے، سرکار محدث اعظم کو یاد رکھو گے، سرکار عمر اشرفی صاحب رحمہ اللہ کو یاد رکھو گے، سرکار شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی کو یاد رکھو گے، سرکار دیدار علی شاہ صاحب کو یاد رکھو گے، سرکار ابو الحسنات صاحب کو یاد رکھو گے، سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب کو یاد رکھو گے، سرکار مجدد الفسانی کو یاد رکھو گے، امام حریہ شاہ فضل الحق خیر آبادی کو یاد رکھو گے، امام اہل سنت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو یاد رکھو گے، امام اہل سنت حجت الاسلام کو یاد رکھو گے، اپنے اکابر کو یاد رکھو گے، خدا کی رحمت تمہیں یاد رکھو گے۔ دارالفتا میں پھر تمہارے کندھے چڑھیں گے نہیں جھکیں گے۔ میں صرف کا بڑا استاد ہوں، میں نے کہا کوئی بیان کرنے کی بات ہے، تو نے عقیدہ کس کا بچایا یہ بیان کرنے کی بات ہے۔ میں تخصص کا استاد ہوں، میں نے کہا اس میں کیا خصوصیت ہے، مزہ تو تب اس چیز کا ہے کہ میں تخصص کا استاد ہوں، میں نے کہا اس میں کیا چیز ہے، اکابر کا نام تیری زبان سے سنیں یہ کمال ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو ذرا اس بات کو سنیے، یہ وصیت، کیونکہ ہر تقریر ہم اپنی زندگی کی آخری تقریر کر کے سمجھتے ہیں اور ہر ملاقات آخری کرتے ہیں، اس لیے کہ تجدید ہونی چاہیے، بندے کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جب یہ آیت لے کر پہنچے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، حضور اس کا معنی کیا ہے، تو حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا القربہ، اس سے معنی ہے قربت، ایک منصب جو قربت کا ہے۔ فرمایا حضور نہیں سمجھے اس وسیلے سے کون مراد ہے، فرمایا ثم قال، پھر حضرت حذیفہ بن یمان نے اس کی تفسیر میں ایک بات اور کی، فرمایا لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اجلہ صحابہ ہیں، جو بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علم ماہر تھے، وہ اس بات کا کامل یقین رکھتے تھے کہ ان ابن ام عبد، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں، من اقربہم الی اللہ وسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں جماعت صحابہ میں جو وسیلہ بننے کی شان رکھتا ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رکھتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اس میں چاشنی کی بات کیا تھی، چاشنی نہیں لگی شاید آپ، کیونکہ کافروں کو جملہ یہ تھا لیقربونا الی زلفا، لیقربونا الی زلفا، صحابی نے کہا اقربہم الی زلفا، وہی جملے، وہ جملہ اگر بتوں کے لیے کہا گیا شرک، یہی جملہ عبداللہ بن مسعود کے لیے کہا گیا تو توحید۔ سمجھ رہے میری بات، یہی بات مسند ہے امام احمد کے اندر میرے دوستو موجود ہے، تو کیا کمال کی بات ہے اور کیا کمال کی شان ہے۔ اس تو اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کے لباسوں سے، ان کے جبوں سے، ان کے معاملات سے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈال کر ہٹایا گیا، تو اللہ رب العالمین جل والا نے آنکھیں عطا فرمائی۔ آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے، تو آج بھی دے سکتا ہے، بولیے آج بھی دے سکتا ہے، لیکن تم جبہ کیا پوری تھان ڈال دو نہیں دے گا، تھان ڈال دو نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جسے محبوب بناتا ہے اسے شان عطا فرماتا۔ تو جہاں عطا کا عقیدہ آ گیا، جہاں مجاز کا قیدہ آ گیا، وہاں سے شرک۔ مجھ سے شخص آگے کہنے لگے اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ سفارشی بن سکتے ہیں؟ وہ میں نے کہا میرے بھائی زندگی کہاں گزاری، الحمد للہ، یہ کتنی بڑی جرت ہے، حضور کے بارے میں جرت۔ کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا کیا ہو گیا، حضور کا نام لے لیا۔ میں نے کہا میں نے کہا تیرے قریب بھی نہیں کھڑا ہو سکتا میں کہ کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ میں نے کہا تم کہتے، میں نے کہا آج اگر حضرت عمر ہوتے تو حال کچھ اور ہوتا۔ اتنا سخت جملہ تم نے حضور کے، میرے محبوب کو اگر کوئی رائنہ کہے تو خدا اس کو چیر دے۔ اگر یہی ابو لہب اگر بتوں کو سجدہ کرے، اللہ کا حق بتوں کو دے، رب کچھ نہ کہے، اور انگلی حضور کی طرف اٹھائے تو اللہ فرما ہاتھ توڑ دوں گا۔ فرما تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ میرے محبوب کے آگے کیسے اٹھے؟ ہاتھ نہیں اٹھے، انگلی اٹھی تھی، لیکن رب اپنے محبوب کو اتنا چاہتا ہے، محبت فرماتا ہے، فرما تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیری وہ انگلی میں نہیں ہاتھ توڑ دوں گا جو تم نے میرے مصطفیٰ کی طرف اٹھایا ہے۔ تو بندہ امتی ہو کر، کلمہ پڑھنے والا ہو کر ایسی بات کرے تو انتہا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے اس میں کون سی بڑی بات، میں نے کہا جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے نا اس کا نطفہ بھی سفارشی ہوگا، اس لیے بڑی بات، قیامت تک اگر مومن پیدا ہو تو اس کا نطفہ بھی سفارش کرے گا۔ میں نے بات مقابلے پہ نیچے کی اس لیے تاکہ آپ کو عظمت پتا چلے، یہ جملہ اگر میں نے کہا ہے تو کیا اس لیے ہے تاکہ آپ کو عظمت پتا چلے، آپ نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا مومن کا نطفہ بھی شفاعت کرے گا، تو سرکار عالم کی بات کر رہا ہے، اللہ کے خلیفہ مطلق کی بات کر رہا ہے، اگر ایسا بندہ جو اپنے دل میں مصطفیٰ کریم کی محبت رکھتا تھا اس کا نطفہ اگر اس کی زوجہ کے رحم میں رک گیا اور رک کر پیدا نہیں ہوا, وہ نطفہ بھی اگر قیامت کے دن آ جائے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی بھی حرمت و عزت ہے.
کہنا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے تو دعائیں تو بڑی یاد کی ہوں گی. کہنا کہ ہاں. میں نے کہا نماز جنازہ نابالغ کا جو ہوتا ہے اس کی دعا کبھی پڑھی آپ نے؟
نابالغ کا نماز جنازہ جو ہوتا ہے اس میں دعا کیا پڑھتے ہیں؟ کہتے سوچ رہا ہوں. میں نے کہا سوچنا چھوڑیے, آخری جملہ بول دیں. کہاں آخری جملہ؟ یہ ہے شافعاؤں و مشفعا.
نابالغ بچہ اگر مر جائے تو اس بچے کا لاشا اگر سامنے ہو اللہ ہر ایک کے بچے کی حفاظت فرمائے.
میرے دوستو نماز جنازہ جب پڑھا جاتا ہے, چھوٹی سی بات, تو جنازہ پڑھتے وقت امام صاحب بھی اور پیچھے ساری قوم کہتی ہے شافعاؤں و مشفعا. اب ترجمہ بھی بتا دیں کہ آپ نے پڑھا کیا تھا.
کہتے ہیں نہیں نہیں بس لوگ سب جانتے ہیں ترجمہ. میں نے کہا نہیں نہیں. تو ایک چھوٹا سا بچہ, اس نے کہا شاہ صاحب میں بتا دیتا ہوں, میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھ کر آیا, میں بتا دیتا ہوں. میں نے کہا بتا بیٹا کیا ترجمہ ہے؟
اس نے کہا ترجمہ اس کا یہ ہے شافعاؤں و مشفعا. امام صاحب اور ساری جماعت اس بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے جو جنازہ آگے رکھا ہے, شافعاؤں یا اللہ ہمیں اس بچے کو یہ عزت دے کہ یہ تیری بارگاہ میں ہماری سفارش کر سکے.
میں نے کہا تم رسول کو سفارش ہی نہیں مان رہے تھے, اور حدیث کے اندر تو آیا نماز جنازہ کی دعا میں ہے کہ نابالغ بچے کے لیے پڑھتا بندہ
شافعاؤں و مشفعا, شفاعت کرنے والا. اللہ اگر قبول نہ کرے, میں نے کہا اگلا جملے کا بھی ترجمہ کرنا, مشفعا ایسی شفاعت جس کو تو رد نہ کرے.
اگر کوئی یہ کہے کہ غوث پاک کی شفاعت اللہ رد نہیں کرتا تو کہا کوئی جھگڑا ہے اللہ پر. تو میں نے کہا مشفع کا معنی جو بچے کے لیے کرتا وہ بھی تو رد نہیں ہوتی نا,
ادھر شرک کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا حضرت یہ جبر نہیں, یہ محبت ہے. رب پر کسی کی شفاعت کی جبر نہیں, لیکن قبول جو کرتا وہ محبوب, تو کرتا رہے تو نہیں قبول کرے گا, لیکن محبوبوں کا ہو تو اللہ رب العالمین جل والا قبول فرماتا ہے. تو توحید جہاں پر ہے وہاں شرک نہیں,
اور جہاں شرک ہے وہاں. اور میرے آقا نے اپنی لمحات ظاہری کا آخری خطبہ جب پڑھا تھا تو میرے آقا نے جملے فرمائے تھے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی, لوگ یہ کہتے ہیں کہ حجت الوداع کا خطبہ بڑا تاریخی ہے. میں نے کہا یقیناً ہے, اس میں کون سی دورا ہے؟ میرے آقا کی زندگی کا ہر خطبہ تاریخی ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک آپ کو روشنی دیتے ہوئے کہ جس طرح سرکار کے حجت الوداع کا خطبہ, تو مجھے بتاؤ جب نبی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور سب سے آخری خطبہ دے رہا ہو تو وہ کتنا قیمتی ہوگا.
یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ سرکار کا جس
وقت وصال پاک ہوا, سرکار کے آخری معمولات کیا تھے؟ سرکار حضور سید الشہداء میرے آقا فائل الخیرات کاشف القربات,
حضور سیدنا حمزۃ بن عبد المطلب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مقدسہ پر گئے تھے, اور سرکار نے اس طرح بات کی, سرکار نے سید الشہداء سے, صحابہ کہتے جیسے زندوں سے بات کی جاتی ہے,
اس طرح مکالمہ کی. اس کے بعد منبر لگایا گیا. اب علماء دو بات کرتے, ایک کہ مسجد نبوی میں آ گئے, ایک معنی یہ کہتے کہ وہیں پر منبر لگا, کیونکہ مسجد کی طرف آنے کا الفاظ بخاری میں نہیں. یعنی منبر لگا اور حضور منبر پر جلوگر ہوئے,
اور منبر پر جلوگر ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے چہرے کو دیکھا, تو صحابہ کرام کو حضور نے یہ اشارے تو دے دیے تھے کہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں, تو صحابہ کے چہرے پریشان تھے اور غم کے آثار تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے درما دیا, شفقت دیتے ہوئے فرمایا, گھبراؤ نہیں, انی فرت لکم, گھبرانا نہیں,
میں میدان محشر میں تمہارا انتظار کروں گا. ایک بات, وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ, اور تم کیا سمجھ رہے ہو میں تم سے غافل ہوں؟ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ, میں تمہارے اعمال پر گواہ ہوں.
بولو سبحان اللہ. فرما وہ انی لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنَ, رب کعبہ کی قسم اس وقت جس حوض سے میں تمہیں پانی پلاؤں گا نا, اس حوض کو میں مدینے میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر حضور نے فرمایا چوتھی چیز, اس وقت میرے پاس زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی. بولو نا سبحان اللہ.
کنجیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ کنجیاں دینے کی کیا تعبیر ہے؟ کہنے خزانہ دینا. میں نے کہا خزانہ تھوڑا بھی دیا جائے, کنجی دیجیے دی جائے تو بس یہ لامتنائی, بس کنجی کھولیں اور دیتے جائیں. آپ کنجی کا معنی یہ ہے کہ سب دے دیا. سب دینے سے مراد مخلوق کو جتنا دینا ممکن تھا سب دے دیا. لوگ کہتے ہیں جی قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی اگر غیب جانتے تو لاکھ سخت خیر, نبی خیر کثیر کو جمع کر لیتے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ نبی اگر خیر کثیر جان لے, جمع کر لے,
تو اس کا مطلب علم غیب آ جائے گا؟ کہا ہاں.
میں نے کہا ان آتے نقل کوثر.
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا.
آخری جملہ جو حضور نے فرمایا اس میں ہے, صحابہ کو کہا فرماؤ گھبراؤ نہیں, واللہ انی ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی,
مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, ولیکن تنافسوا فیہا, لیکن ہاں دنیا کی محبت میں لگ جاؤ گے, دکھاوے کی عبادت میں لگ جاؤ گے, ریاکاری تمہارے اندر آ جائے گی, لیکن تمہارے اندر شرک نہیں آئے گا. ایک شخص کہنے لگا یہ صحابہ سے خطاب ہے, تو کیا صحابہ ریاکاری کی عبادت کرتے تھے؟ اگر ایک جملہ صحابہ کے لیے ہے تو دوسرا جملہ بھی پھر صحابہ کے لیے ہوگا کہ اگر تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے لیکن دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو میں نے کہا یہ جملہ کوئی صحابی کے لیے بول سکتا ہے؟ تو پتا چلا یہ خطاب صحابہ سے نہیں, آنے والی امت سے تھا.
فرمایا دنیا کی محبت میں تم مبتلا ہو جاؤ گے لیکن تم شرک, بولو شرک. اللہ رب العالمین جل وعلا سینوں کو کشادہ فرمائے, اپنی معرفت کے لیے, اپنی سمجھ کے لیے, اپنی دانائی کے لیے اور اپنی طرف راستہ بنانے کے لیے. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یعبدون کا معنی ہمارے علماء نے کیا یعرفون, یعرفون کہتے ہیں معرفت کو, معرفت کا معنی اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز ڈائریکٹ حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں علم, اور جو چیز واسطے سے حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں معرفت. تو قرآن نے یہی کہا کہ انسان ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا, ہم نے مصطفیٰ کو معرفت کا ذریعہ بنایا, اولیاء کو معرفت کا ذریعہ بنایا, صحابہ کو معرفت کا ذریعہ بنایا. لہذا توسل کا انکار یہ خدا کی ناشکری ہے, خدا کو ناراض کرنا ہے. اس لیے کہ خدا اگر ڈائریکٹ پایا جائے تو یہ خدا کی ناقدری ہے, خدا کے لیے ناقدری کی بات کر رہا ہے. اللہ کی عبادت کب ہوگی؟ جب اس کی معرفت ہوگی. معرفت کا معنی ہے, معرفت اس علم کو کہتے ہیں جو واسطے سے آ جائے, جو چیز ڈائریکٹ سمجھ میں آ جائے وہ علم ہوتا ہے, جو واسطے سے سمجھ میں آ جائے اس کو معرفت کہتے ہیں. تو لہذا اس لیے معرفت کے وہ ذرائع کیا ہیں؟ رسول اللہ کی ذات ہے, اولیاء کی ذات, صحابہ کی ذات. لہذا کوشش کی ہم نے چند مختلف, چاہتا تو میں یہ تھا کہ سبقن لے کے چلوں لیکن آپ کے چہروں کی سادگی دیکھ کر مجھے اپنے اصول توڑنے پڑے, اور اس معاملات کو توڑ کر بکھری ہوئی ابحاس کو لا کر مثالوں میں چند اور چیزیں لا کر اس مثالوں کو سمجھانا پڑا. لیکن ہم نے یہ کوشش کی آپ کے سامنے کہ تصویر کا صحیح رخ بتائیں آپ کو کہ اولیاء سے محبت شرک نہیں, ان کا وسیلہ بیان کرنا شرک نہیں, رسول اللہ سے محبت شرک نہیں, ان سے استعانت اللہ کے اذن سے شرک نہیں. اولیاء کاملین کو مظہر اون الہی اس عقیدے سے کہ دیتا خدا ہے اور ان کے ذریعے ملتی ہے, یہ عقیدہ عین توحید ہے, یہ شرک نہیں. مولوی شبیر احمد عثمانی صاحب نے بھی اپنے ترجمہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مقدمے میں یہی بات لکھی, اس میں یہ تفسیر لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے مدد مانگے کسی ولی یا نبی سے کہ مدد تو اللہ کر رہا ہے لیکن دلوارا ان کے ذریعے ہے, تو یہ مدد بالکل جائز ہے, اور ایسی مدد مانگنا. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا بیٹھنا اور آپ کا سننا اور جملہ حضرات کا یہاں پر شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.